أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان ويقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.
بھائی جن طلباء کی باقاعدہ داخلہ ہو جاتا ہے ان کی پھر حاضری بھی ہوتی ہے، اس لیے تمام طالب علم 8 بجے سے پہلے پہلے مسجد میں یعنی درسگاہ آیا کریں، اور تقریباً جو ہے 8 بجے تو درس شروع ہوگا، 10 منٹ پہلے تقریباً حاضری شروع ہوگی، اور یہ حاضری بہت ضروری ہے، اس لیے میں خود آتا ہوں حاضری لینے کے لیے. آپ لوگ جو ہے اس کی پابندی کریں. ابھی حاضری کے بعد جو ہے دیگر کچھ جو ہے حضرات وہ آئیں گے، کچھ قواعد اور ضوابط بیان کریں گے, اور اسی طریقے سے دورہ تفسیر کی فضیلت اور اہمیت پر جو ہے کچھ بحث کریں گے. اس لیے تمام طلباء جو ہے یہ موجود رہے اور حاضر رہے, جسمانی لحاظ سے بھی حاضر اور ذہنی لحاظ سے بھی حاضر, اور یہ حاضری روزانہ ہوگی. اس لیے آپ لوگ 8 بجے سے پہلے پہلے جو ہے پہنچا کریں. اب جن کی باقاعدہ جو ہے داخلہ ہو چکا ہے ان کی حاضری جو ہے وہ آج تو جو پہلے داخلے ہو گئے ہیں, اور جن کا آج جو ہے داخلہ ہوگا وہ کل سے ان کی باقاعدہ حاضری ہوگی, حاضری دے دے. توصیف رحمان, محمد آصف, حامد علی, عطاء الرحمن, شبیر احمد, محمد عثمان, علیم اللہ, میر محمد, محمد فیاض, آدم خان, محمد احتشام قریشی, ثناء اللہ, منصور احمد, محمد حسن, انیس الرحمن, ارشاد احمد, فضل الرحمن, محمد طلحہ, محمد خالد, محمد ہاشم, عبداللہ, محمد شرافت, محمد فاضل, پیر محمد, عبداللہ جان, محمد تنویر عثمانی, محمد نجیب اللہ, علی رضا, توحید احمد, محمد ذاکر, محمد حسین, محمد حماد, اکرام اللہ, جمال حسین, اسد, انیس الرحمن, حبیب الرحمن, اکبر علی, عرفان اللہ, سید مسعود احمد, عبد القیوم, حمید الرحمن, محمد طاہر, عبد القہار, امین اللہ, احسان اللہ, نذیر اللہ, مسیح اللہ, جان ولی, لطیف اللہ, شمس الرحمن, نظام الدین, حضرت زمان, ضیاء اللہ, محمد طیب, محمد سراج, سہیل احمد, اسرار اللہ, عبد الماجد, محمد ریحان, اسد اللہ, بخشل خان, سید محمد, محمد عمر, اسامہ علی, حافظ ضیاء الرحمن, عباس ولی, تو اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ یہ دور تفسیر کوئی یہ نہیں ہے کہ بس درس نظامی سے الگ ہے, اس کی بھی خاص اہمیت ہے. اور اس دور تفسیر میں صرف قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ یہ ذکر نہیں ہوگا, بلکہ اس میں آپ لوگ کی باقاعدہ تربیت ہوگی, کچھ احکامات آپ کے جو آنے والی زندگی ہے. اور اکثر چونکہ فضلاء ہوتے ہیں, دورہ حدیث مکمل کر چکے ہوتے ہیں, تخصص مکمل کر چکے ہوتے ہیں, اس لیے وہ بغور جو ہے دورہ تفسیر میں شرکت کریں, تاکہ ان کو آنے والے ایام میں جن جن آداب کی ضرورت ہے وہ خوب اس کو سمجھ سکے. الحمدللہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب اور حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب, یہ حضرات جو ہے حضرت شیخ مفتی محمد ذرولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے طرز پر دور تفسیر جو ہے پڑھائیں گے, آپ لوگ بھرپور استفادے کی کوشش کریں. عام طور پر طالب علم جب اپنے درس نظامی میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کو کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی, وہ ایک عام طالب علم کی حیثیت سے اپنے آپ کو جو ہے آزاد سمجھتا ہے, اور اس میں ایک لاوبالی پن ہوتا ہے. لیکن دور حدیث مکمل ہونے کے بعد یعنی آخری امتحان دینے کے بعد جو ہے عام طور پر طالب علم کو پھر بعد میں احساس ہو جاتا ہے, کیونکہ آنے والی زندگی میں اس کے سامنے جو ہے صرف یہ نہیں کہ پڑھنے پڑھانے کا جو ہے نظام ہے, بلکہ آگے جو ہے معاشی زندگی بھی ہے, گھریلو زندگی اور مختلف جو ہے ایسے حالات جو ہے سامنے آتے ہیں کہ اس میں پھر قدرتی طور پر سنجیدگی پائی جاتی ہے. اس سنجیدگی کو آپ جو ہے اب سے محسوس کرنا شروع کریں گے, اس لیے آپ اس درس کو بھی اس درس کی طرح نہ سمجھے جو آپ نے درس نظامی میں 8 سال گزارے. اس پر آپ لوگوں کو بھرپور جو ہے توجہ دینی ہوگی, خوب جو ہے آپ لوگوں کو استفادہ حاصل کرنا ہوگا, اور بعض اوقات جو ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس میں تو سب کچھ جانتا ہوں, قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ میرے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہے, لیکن صرف ظاہری ترجمہ اور تفسیر جو ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے. قرآن مجید کو صحیح طرح سمجھنا اور پورے طریقے سے اس میں مگن ہو جا کر پورے طریقے سے اپنے اساتذہ کے رنگ کے مطابق ان کے مشن کے مطابق جو ہے اس کو آگے پر چلانا ہے اور عوام تک پہنچانا ہے, یہ ہماری ذمہ داری. یقیناً آپ لوگوں میں سے ابھی بھی بہت سارے حضرات مختلف مساجد میں یہ ذمہ داری ان کے ذمے ہوگی کہ کوئی امام ہوگا, کوئی مؤذن ہوگا, کوئی عام مدرس ہوگا, اور کچھ ایسے حضرات ہوں گے جن کی یہ ذمہ داری نہیں, لیکن آئندہ جو ہے یہ ذمہ داری ان کو نبھانی ہوگی. تو صرف ہمیں اپنے سمجھنے کے لیے نہیں پڑھنا ہے, آگے ہم نے دوسروں کو سمجھانا ہے, دوسروں کو پڑھانا ہے. اس لیے آپ لوگ اس طریقے پر سمجھنے کی کوشش کریں, اس طریقے پر پڑھیں کہ آپ کو آنے والے ایام میں جو ہے کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اس لیے جو ہے بعض حضرات جو ہے دور حدیث مکمل کرنے کے بعد تخصص کا سوچتے ہیں, بعض حضرات جو ہے پڑھانے کا سوچتے ہیں, یہی ہمارا مشن ہے. دنیاوی کاروبار کرنا یہ ہمارا مشن نہیں ہے. یہ آپ لوگوں نے جو 8 سال پڑھا, ان 8 سالوں میں آپ لوگوں نے کیا حاصل کیا, یہ اب آنے والے ایام میں آپ کو پتہ چلے گا. اس لیے دورے تفسیر میں ایک تو جن کا قرآن مجید کمزور ہے, چاہے وہ ناظرہ کے لحاظ سے ہو یا حفظ کے لحاظ سے, وہ اس کو پختہ کرنے کی کوشش کرے. اچھا خاصا وقت ہوتا ہے, 3-4 گھنٹے تو تفسیر ہوتی. پھر الحمدللہ ہم نے جو ہے اور بھی مختلف فنون کا اہتمام کیا ہے, جیسے زور کے بعد جو ہے صرف نحو کا اہتمام ہوگا, اور میراث کا یہ بھی جو ہے آپ لوگ کوشش کریں کہ دورہ تفسیر کے ساتھ ساتھ صرف نحو میں بھی بیٹھیں. اگرچہ آپ لوگوں نے دورہ حدیث کر لیا ہے, لیکن دورہ حدیث کے بعد بھی بہت کمزوریاں ہوتی, یہ فنون کہلاتے, صرف نحو ہے, میراث ہے, ہو سکتے اور بھی کچھ جو ہے ایسے فنون جو ہمارے ماہر اساتذہ کرام ہیں وہ انشاءاللہ پڑھانے کی کوشش کریں گے. تو آپ لوگ دورہ حدیث کرنے کے باوجود بھی کوشش کریں کہ ان دروس میں شرکت کریں اور ان سے جو ہے بھرپور استفادہ حاصل کریں. آنے والے ایام میں آپ کو اس سے بڑا جو ہے فائدہ پہنچے گا. اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن مجید الحمدللہ ہمارے ہاں جو پھر رہائشی طالب علم ہوتے ہیں, خاص طور پر جو حفاظ ہوتے ہیں, وہ پھر رمضان مبارک میں مختلف کمروں میں بھی ان کو اجازت ہوتی ہے, وہ تراویح جو ہے سناتے ہیں. تو اس کے لیے بھی کوشش کریں, کیونکہ حافظ قرآن ہو اور تراویح نہ پڑھائے یہ بڑی محرومی کی بات ہے, اور قرآن مجید آدمی بھول جاتا ہے. اس لیے آپ لوگ تفسیر کے ساتھ ساتھ قرآن پر بھرپور توجہ دیں. اور رمضان مبارک کا مہینہ تو قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے آپ لوگ زہر کے بعد اگر کوئی صرف و نحو میں شرکت کرنا چاہے صرف و نحو میں شرکت کرے، اگر کوئی، کیونکہ ہمیں ارادہ ہے کہ ہمارے مؤذن صاحب قاری محی الدین صاحب یہ جو طالب علم پر تجوید کرنا چاہتے ہیں تو قاری صاحب کو جو وقت سہولت ہوتی ہے اس کے مطابق فجر کے بعد یا جو بھی وہ پھر تجوید بھی ان کو پڑھا لیتے ہیں، تو جن کی تجوید کی کمی ہے وہ تجوید کی جو کمی پوری کرے، اور اس کے علاوہ بھی طالب علم وقت ضائع نہ کرے، مشکات شریف لے لے، کیونکہ اس میں جو دیگر آسانی تو نہیں ہوتی، اس میں جو صرف متون ہوتے ہیں، تو جو چھوٹی احادیث ہے ان کو زبانیات کرنے کی کوشش کریں، اور نہ ہو تو کم از کم پڑھتے رہیں اور اپنی عبارت درست کر لیں. اکثر طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے، عالم ہو اور صحیح طرح عبارت نہ پڑھے یہ بھی بڑی محرومی کی بات ہے، اس لیے فارغ وقت میں جو ہے کتابوں کا مطالعہ ضرور کیا کریں. تو درس میں شرکت، کتابوں کا مطالعہ، یہ تو آپ لوگ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ خود ماشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پر روانہ ہو چکے ہیں، اب آپ لوگ کو جو ہے نا صرف اشارے کرنے کی ضرورت ہے، باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، تمام چیزوں کی طرف جو ہے آپ دھیان کریں، موبائل کا استعمال نہ کریں، موبائل جو ایک زہریلی چیز ہے، یہ آپ لوگ کے علم و عمل دونوں کو تباہ کر دیں گے، آپ علم بھی حاصل نہیں کر سکیں گے اور عمل بھی نہیں کر سکیں گے. موبائل جو ہے اس کو جتنا کم استعمال کرے تو اچھا ہے، اگر کسی کو انتہائی ضرورت پیش آئے تو تھوڑا بہت استعمال کرے، ورنہ آج کل طالب علم جو ہے اس کی بے دریغ استعمال کی وجہ ان کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اس لیے موبائل سے جو ہے بچنے کی کوشش کریں. پھر مختلف آداب ہے وہ جو ہمارے حضرات جو ہے پڑھاتے رہیں گے، وقتاً فوقتاً جو ہے کچھ آداب بھی سمجھاتے رہیں گے، لیکن مجھے جو ہے تانے دے. خدا کے بندے آپ تو آئے علم، لیکن دین کے کچھ آداب بھی ہے، جیسے نماز ہے، نماز کے فرائض الگ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنن بھی ہے، مستحبات بھی، اس کے مطابق نماز ہوگی تب جو ہے کامل نماز. تو آپ کا جو علم ہے وہ تب کامل ہوگا جب آپ مکمل آداب سے جو ہے آراستہ ہوں گے، تو اس لیے آداب کے مطابق چلیں گے تب آپ کا اساتذہ یا جو بھی انتظامیہ کے لوگ، وہ آپ لوگ کے دشمن نہیں ہوتے، وہ آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور اس پر شکر بجا لائے. آج کل ایسا دور آنے والا ہے کہ آپ خود افسوس کریں گے، اپنے آپ کے بچے اور آپ کی جو آنے والے جو ہے نسل ہیں ان پر جو ہے پھر ایسا اثر ہوگا کہ لوگ آئیں گے اور آپ کی اولاد کی طرف توجہ نہیں دیں گے اور وہ بگڑتے جائیں گے، آپ پھر افسوس کریں گے کہ بھائی کوئی بھی نہیں ان کو سمجھانے والا. تو اس لیے اس پر شکر بجا لائے. ابھی تو آپ کے ذہن میں بعض باتیں ہوگی کہ بھائی ہم عالم ہیں اور ہمیں جو ہے سمجھایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ واقعتا اس بات میں میری خیر خواہی ہے، اس بات پر اگر میں عمل کروں گا تو اسے میرا فائدہ ہے، ان کا کیا فائدہ ہے، یہ تو ہمیں صرف سمجھا رہے ہیں. تو بہرحال اور باتوں کی ضرورت نہیں ہے، ابھی مولانا حمید صاحب شاید آئیں گے، وہ کچھ تفسیر کی اہمیت اور آداب اور فضیلت جو ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ اور جو درس کے متعلق جو ہے آداب ہے وہ بھی سمجھائیں گے. ابھی حمید کو نظر آ رہا ہوں، تلاوت کوئی اچھی تلاوت والا اور بات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم.
ذکر کی بھی ہے وہ ذکر مبارک انزلناہ اور ذکر الہی پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اللہ کا نام لے گا, اور یہاں تک کہ وہ لوگ جن کو غسل ضروری ہے, حائض اور نفسا اور جنبی اور دیگر وہ لوگ جن کو طہارت صغرا یا وسطی یا کبرا کی ضرورت ہے, یہ بات بھی قابل لحاظ رہے کہ اس میں دو قول مزید آ رہے ہیں کہ اگر ایک استانی مثلا بچوں کو پڑھا رہی ہے اور اس میں ایسے ایام آئے ہیں جن میں وہ قرآن مجید پڑھ بھی نہیں سکتی اور ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی, تو علماء دین کہتے ہیں من حیث ذکر پڑھے, جیسے بسم اللہ اعوذ باللہ, بعضوں کے ہاں آیت الکرسی تک من حیث ذکر پڑھنے کی گنجائش ہے, من حیث القرآن پڑھنے کی گنجائش نہیں ہوگی. بعض علماء دین نے کہا ہے کہ آیت پوری نہ کرے, مثلا آیت کے ہیجے کرے اور جوڑ چھوڑ دے, کاف زر کافی زرفا ریوا پیش رو, پھر بچی سے کہے بچے سے تم پڑھو, وہ کہے گا کفر ہو. اسی طرح دیگر آیات بھی, اور بعضوں نے کہا ہے کہ مادون الآیت کی گنجائش ہے. والمسألة فرعية تفصیلية فی محلها, قرآن کریم کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بالاتفاق سنت موقدہ ہے اور بعض بزرگوں کے ہاں واجب ہے. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, جب آپ قرآن شریف پڑھنے لگے تو اعوذ باللہ پڑھا کریں. اسی طرح قرآن کریم کے پڑھنے کے وقت تعوذ اور اعوذ باللہ کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی سنت مستحبہ ہے. قرآن کریم کی 113 سورتیں ہیں جن کے اوائل میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. صرف ایک سورت توبہ جس کا ایک نام سورت برات بھی ہے, ان کی ابتدا میں اعوذ باللہ یا بسم اللہ نہ پڑھنا سنت طریقہ ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں جب قرآن مجید جمع ہونے لگا تو ہر سورت کی ابتدا میں انہیں بسم اللہ ملا سوائے توبہ اور بقرہ کے, سورہ توبہ اور سورۃ برات کے دونوں ایک سورت کے نام ہیں. تو جب کسی کے ہاں بھی نسخ کے اندر تحریر کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کاتبان وحی اور کاتبان قرآن کو کہیں نہیں کہا گیا تو سورۃ توبہ جس کو سورۃ برات بھی کہتے ہیں بغیر بسم اللہ کے رکھ دیا گیا. یہ صحابہ کرام کی اعلیٰ درجے کی دیانتداری اور امانتداری ہے, ورنہ جہاں قرآن میں 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے تو کیا ایک سورت ان پر قیاس نہیں کر سکتے تھے اور اس پر بھی بسم اللہ درج کر لیتے؟ لیکن علی تحقیق حضرات اصحاب نے قرآن کریم میں اس قسم کی رائے زنی نہیں فرمائی فرضی اللہ عنہم اجمعین, اللہ ان سب سے راضی ہو. پیغمبر مرسل نے ایسی کامل و اکمل تربیت و تعلیم دی تھی کہ تمام صحابہ عدل و انصاف کے پیکر تھے, امانت اور ایمان اور اخلاص سے مالا مال تھے, دینی معتقدات اور دینی اعمال میں ہر طرح رہنما اور رہبر تھے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, چلا ہے بعض لوگ جو جمع قرآن کے وقت بعض صحابہ پر اور بلا وجہ حضرات صحابہ کرام جو جامعین قرآن ہے ان کے بارے میں ایک گونڈی رائے اور دشمنانہ خیالات ظاہر کرتے ہیں وہ اس موقف میں صادق نہیں کاذب ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں دل سینہ دماغ زبان جسم ارکان بدن صاف ستھرے اور رضامند ہونا چاہیے. بعض بزرگوں سے منقول ہے، شیخ شبلی سے مجدد نے نقل کیا مکتوبات میں، من عاب احدا من اصحابہ ما آمن باللہ ورسول، جو صحابہ میں عیب نکالتے ہیں یہ شخص اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہی نہیں. قرآن کریم میں بھی کئی جگہ پر ہے، ایک جگہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایسے ہی مان لائے جیسے صحابہ لا چکے ہیں تو ہدایت یافتہ مانے جائیں گے. تو صحابہ کا ایمان، صحابہ کے اعمال، صحابہ کی صداقت، امانت، دیانت خداوند تعالی کے ہاں حجت ہے، اور پوری امت کو حکم ہے کہ وہ ان کا اتباع کرے، ان کا انقیاد کرے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات کو یہ شرف شروع عہد سے حاصل ہے. تفصیلات کے لیے امام ابو الحسن الاشعری کی کتاب الابانہ عن اصول الدیانہ اور محقق ابن الحمام کی کتاب مسائرہ اور مسامرہ اور انجر حضرت صاحب کی تحریر الاصول اور اس پر تحریر اور تحبیر ابن امیر بادشاہ کی یا محمد امین بخاری کی تفسیر قابل لحاظ ہے، اور اس سے زیادہ پر العواصم من القواسم میں ہے جو ابو بکر محی الدین ابن العربی نے، جو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، انہوں نے جمع فرمایا ہے.
بسم اللہ کرے، سورہ کہف سے پڑھنا شروع کرے تلاوت والے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قابل قدر طلباء کرام بلکہ اب تو آپ کو علماء کرام کہنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے آپ کے اوپر کہ فتنوں کے اس دور میں اللہ پاک نے آپ کو اپنے دین کے علم کے لیے منتخب فرمایا ہے اور ایک طویل سفر آپ نے طے کر لیا آپ کے اس طویل کے آخری اسباق بھی اختتام پذیر ہو گئے ہمارے شیخ الجامعہ نور اللہ مرقدہ نے دورہ حدیث کے فاضلین کے لیے دورے تفسیر کو لازمی قرار دیا تھا
اور آج بھی لازمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو طویل سفر کیا ہے حصول علم کا, اور مختلف علوم اور فنون آپ نے پڑھے ہیں قرآن مجید کے لیے, اس لیے اس طویل سفر کے اختتام پر دورہ تفسیر کو لازمی قرار دیا گیا کہ آپ نے قرآن سمجھنے کے لیے یہ سارے کے سارے علوم پڑھے ہیں, اور اتنی لمبی چوڑی محنت آپ نے کی ہے قرآن مجید سمجھنے کے لیے جو 15-16 سالوں پر مشتمل ہے. اس لیے اب نتائج سمیٹنے کا وقت ہے اور مکھن اٹھانے کا وقت ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اب وہ کتاب آپ کو پڑھائی جائے اور اس کتاب کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے جس کتاب کے سمجھنے کے لیے آپ نے اتنی بڑی محنت فرمائی. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے, انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں, اس کتاب کو سمجھتے ہیں, اور اس کتاب کو سمجھاتے ہیں, اور اس کتاب کے اوپر عمل کرتے ہیں, اور اسی محنت میں ان کی زندگی اختتام پذیر ہوتی ہے. بدقسمت ہے وہ لوگ کہ جو اس کتاب سے دور رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. آنے والے ہیں قیامت کے دن, کتاب کے سائے میں زندگی گزارنے والے خوشیاں مناتے پھریں گے, اور کتاب کے سائے سے دور رہتے ہوئے زندگی گزارنے والے اپنے جسم کے اوپر چک لگاتے پھریں گے. یوم یعض الظالم علی یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. جو اس کتاب کو نظر انداز کرے گا اور اس کتاب کو اہمیت نہیں دے گا, اس کتاب کو نہیں پڑھے گا, اس کتاب کو نہیں سمجھے گا, اس پر عمل نہیں کرے گا, تو اس آدمی سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ آنے والا ہے وہ دن کہ یہ اپنے جسم کو اپنے دانتوں کے ساتھ کاٹتا پھرے گا جس طریقے سے پاگل کتا اپنے آپ کو بھی کاٹتا ہے دوسروں کو بھی کاٹتا ہے. افسوس کرے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں رسول کا دیا راستہ اپناتا, کاش میں قرآن مجید کو پڑھتا سمجھتا اس پر عمل کرتا اور قرآن مجید دنیا کو بتاتا. قرآن مجید کے سائے میں زندگی گزارتا, علماء کرام کے ساتھ رہتے ہوئے دین سیکھ کر آگے سکھاتا اور اسی طریقے سے زندگی گزارتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے میری تباہی، کاش میں فلاں 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 آدمی کو دوست نہ بنانا جو دنیا کے پجاری تھے، جو بیدین تھے، جن کے دوستی اور صحبت نے مجھے قرآن سے دور کر دیا تھا، علماء سے دور کر دیا تھا، دین سے دور کر دیا تھا، جن کے دوستیوں نے مجھے دنیا کا بھوکا بنا دیا تھا، اور موت کے بعد جو زندگی ہے اس کے تیاری سے غافل کر کے رکھا تھا۔ ایسے بے دینوں کے ساتھ دوستیاں لگا کر زندگی گزارنے والے قیامت کے دن ندامت اور پچھتاوا اختیار کریں گے، اور علماء کی صحبت میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے والے خوشیاں منائیں گے۔ تو میرے دوست، میرے بھائیو، بہت خوش قسمت ہو آپ لوگ کہ جوانی کا جو خوبصورت زمانہ ہے وہ آپ کا دین حاصل کرنے میں لگا ہے، اور آپ نے دین کا علم حاصل کر لیا، اب وہ قرآن مجید کا تفسیر شروع ہونے والا ہے، قرآن مجید کا علم بھی آپ حاصل کر کے جائیں گے، اور آگے اب میدان عمل آپ کے لیے اور میدان تعلیم و تبلیغ آپ کے منتظر ہے۔ اب آپ جا کر مختلف میادین کے اندر اسی دین کو پڑھائیں گے، اسی دین کو بیان کریں گے، انشاءاللہ بقیہ زندگی بھی اسی عمل میں اور اسی کام میں گزرے گی، بشرطے کہ آپ اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کو بڑھاتے ہیں، اور اس نعمت کو ہمیشہ آدمی کے پاس رکھتے ہیں جس نعمت کے بندہ جو ہے نا قدر کرتا تھا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لاتا تھا۔ جو نعمت ملتی ہے آدمی اگر اس نعمت کی قدر نہیں کرتا، اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ نعمت اللہ پاک بندی سے واپس لے لیتے ہیں۔ اور علم حاصل کرنے کے بعد واپس وہ آدمی جاہل ہو جاتا ہے، اور علم کے راستوں سے وہ ہٹ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے گمراہیوں کے راستوں پر جو ہے نا وہ چل پڑتا ہے۔ اس لیے اس نعمت کی قدر کرے، تاکہ یہ نعمت ہمیشہ آپ کے پاس رہے، اور آپ کے جوانی کی خوبصورت زندگی جس نعمت کے حاصل پر کرنے پر لگی ہے، تاکہ موت تک جو زندگی ہے وہ اسی نعمت کے آگے بڑھانے پر خرچ ہو، اور آگے بڑھانے کے اوپر لگ۔ اس لیے کہ آدمی کے پاس جو علم کی طاقت ہے اور علم کا فیض ہے وہ تب بڑھتا ہے جب آدمی علم حاصل کرنے کے بعد علم پر عمل کر کے آگے دنیا کو بتاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شفاعت وہی آدمی کر سکتا ہے جس نے علم حاصل کیا ہو اور پھر آگے اس علم پر عمل کرتے ہوئے دنیا کو وہ علم پہنچایا ہو۔ جس نے قرآن مجید کا علم حاصل کر لیا، قرآن مجید کی دعوت کو پھر آگے امت تک پہنچایا، وہ شفاعت کر سکتا ہے۔ صرف علم حاصل کرنے والا شفاعت نہیں کر سکتا، حافظ قرآن شفاعت کرے گا لیکن وہ خاندان کے لوگوں سے باہر کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا, صرف خاندان کے لوگوں میں 10 آدمیوں کے وہ شفاعت کرے گا, اس وجہ سے کہ خاندان کے لوگوں نے اس کی خدمت کی. ماں باپ ہے, بہن بھائی ہے, ظاہر ہے جو بچہ قرآن یاد کرتا ہے تو یہ سارے اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں. تو چونکہ وہ اس عمل میں بالواسطہ شریک ہے اس لیے حافظ ان کی شفاعت کر سکتا ہے, لیکن خاندان اور گھرانے سے باہر کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا. لیکن وہی حافظ جب مسند پر بیٹھتا ہے اور لوگوں کو پڑھانا شروع کرتا ہے تو پھر وہ سب کی شفاعت کرے. اس لیے کہ علم کے اندر طاقت تب آتی ہے کہ جب آپ علم حاصل کرنے کے بعد پھر علم کو آگے بڑھائیں گے اور پڑھائیں گے. اس لیے خوش قسمت ہے آپ کہ آپ نے علم حاصل کر لیا, اب اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے. اور شکر یہ ہے کہ آپ عزم اور تحیہ کر لے کہ موت تک میں نے اب قرآن اور حدیث کی خدمت کر دی اور امت کے رہنمائی کرنی ہے, خود بھی صراط مستقیم چلنا اختیار کرنا ہے اور لوگوں کو بھی اسی طرف لانا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ایک روایت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی جس آیت میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے قول کو بطور حکایت نقل کیا ہے. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. ابراہیم علیہ السلام اپنی امت سے محبت کرتے ہیں اور اپنے امت کے ساتھ اظہار ہمدردی فرماتے ہیں لیکن شفاعت نہیں کرتے صراط کے ساتھ. پھر آگے حضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جس میں اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو بطور حکایت نقل فرمایا, ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اللہ اگر سزا دے تیرے بندے ہیں معاف کرے, تو زبردست حکمت والا ہے. گناہگار کو معاف کرے, خطاکار کو معاف کرے, کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے, کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے. انسان کمزور ہے, جب ایک آدمی کو سزا دیتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ نے مجھے سزا دی, مجھ سے بڑا گناہ تو فلاں کا ہے, اس کو سزا کیوں نہیں. وہ ایک ذات ہے جس کے آگے کسی کے مجال نہیں ہے کہ وہ شکایت کرے یا اعتراض کرے, انگلی اٹھائے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے امت کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا ہے, امت کے ساتھ اظہار ہمدردی فرمائی ہے, لیکن صراحت کے ساتھ شفاعت نہیں کرتا. پھر آگے حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آیات کی تلاوت کے بعد فرفع یدیہ ودعا, آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنا شروع کر دیا. اللہم امتی امتی, یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما, یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما. وبکا, اور صرف ہماری طرح دعا نہیں مانگی بلکہ آپ دعا مانگتے مانگتے رو پڑے امت کے لیے بارگاہ الہی. فقال اللہ عز وجل یا جبرائیل اذهب الى محمد وربك اعلم فقل ما يبكيك. اللہ نے فرمایا جبرائیل تیرا رب خوب جانتا ہے کہ محمد کیوں رو رہا ہے, جاؤ میرے محبوب کے پاس, میرے حبیب کے پاس جاؤ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, ان سے پوچھو کیا کون سی بات ہے جو آپ کو رولا رہی ہے, جبکہ اللہ خوب جانتا ہے اس بات کو. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت کے پاس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بتا دی. حضرت جبرائیل جبکہ اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں, وہ بات لے کر اللہ تبارک و تعالی کے پاس چلے گئے. امت کی فکر میں حضرت رو رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر حضرت جبرائیل کو حکم دیا, جبرائیل اذهب الى محمد فقل انا سنرزیک فی امتک. جبرائیل واپس جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہو کہ ہم آپ کو امت کے بارے میں راضی کریں گے, ولا نسوک, اور آپ کے ساتھ امت کے بارے میں زیادتی نہیں کی جائے گی, راضی کریں گے آپ. اور جب تک آپ کی امت کا ایک بھی آدمی جہنم میں پڑا رہے گا آپ راضی نہیں ہوں گے. آپ کی شفاعت سے آپ کی امت کا آخری گناہگار بھی جہنم سے نکلے گا اور جنت میں داخل ہوگا. سے اندازہ لگائے کہ ہمارے نبی کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے. دوسری حدیث ہے تمام انبیاء کی امت قیامت میں جمع ہو جائے گی, حساب کتاب شروع نہیں ہوگا, سورج ایک نیزے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا, ایک میل کے فاصلے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا, لوگوں کے جسم سے پسینہ بہ رہا ہوگا اور وہ قریب قریب جو ہے نا وہ روک لیا جائے گا, کوئی ٹخنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی ناف تک, کوئی منہ تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا. لوگ پریشان ہو جائیں گے, سر ایک دوسرے کے قریب کر کے کہیں گے کہ یہ پریشانی اور یہ تکلیف آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی, چلو تلاش کرتے ہیں کسی کو کہ وہ شفاعت فرمائے, حساب کتاب شروع ہو جائے گا, مشورہ ہو جائے گا آدم علیہ السلام کے پاس جانے کا. آدم علیہ السلام کے پاس جب یہ ساری امتی چلے جائیں گے, آپ اللہ کے نبی ہو, یہ سارے آپ کی اولاد ہے, اللہ نے بڑی عزت دی, فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا, اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو بنایا, آپ کی اولاد پریشانی میں. آدم علیہ السلام جواب دیں گے ان ربی قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ وَلَن يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. آج اللہ میں بڑے غصے میں ہے, ایسا غصہ نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد آئے گا. اِنَّهُ نَهَانِ عَنِ الشَّجَرَةِ فَأَصَيْتُ, اللہ نے مجھے ایک درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا اور میں اللہ کے حکم کے تعمیل نہ کر سکا اور میں نے کھا لی. نفسی نفسی ذهب الى غیری, آج مجھے اپنی فکر لگی ہے, کسی اور کے پاس چلے جاؤ. نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, طویل حدیث ہے, ہر نبی یہی معذرت پیش کرے گا کہ آج مجھے اپنی فکر لگی ہے, مجھ میں ہمت نہیں ہے, آج آپ کے لیے شفاعت کرنے کے، اور آخری پیغام جو امت کو ملے گا، امتوں کو ملے گا، وہ یہی ہوگا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے. حضرت فرماتے ہیں فآتی تحت العرش فآخر رو ساجد، میں اوپر چلا جاؤں گا اللہ کے عرش کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا جب مجھے اجازت مل جائے. ثم یفتح اللہ علی من محامده وحسن الثناء علی، اللہ تبارک و تعالی حمد و ثنا کے وہ کلمات میری زبان پر جاری فرمائیں گے جو اس سے پہلے کسی کی زبان پر نہیں آئی. بقدر ایک ہفتہ حضرت اللہ کے عرش کے آگے سجدے میں پڑے ہوں گے، اس کے بعد آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک سجدوتا واشفع تشفع، سر اٹھائیے، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، جس کے لیے شفاعت کرو گے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں دو درخواستیں پیش کروں گا، پہلی درخواست یہ ہوگی کہ یا اللہ حساب کتاب شروع ہو، دوسری درخواست یہ ہوگی کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما. اتنی محبت ہے آپ کو اپنی امت سے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب رب العالمین، جس کو بے پناہ محبت ہے اپنی امت سے، قیامت کے دن ان لوگوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالی کے پاس جا کر شکایت کریں گے جنہوں نے قرآن مجید کو نظر انداز کیا ہوگا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یا اللہ یہ جو میری امت ہے، میری قوم ہے، میری امت ہے، جو کتاب آپ نے میرے اوپر نازل کی تھی، جس کتاب کے ایک ایک آیت کے اترتے وقت میرے پسینے چھوٹتے تھے، جس کلام کے طرح کوئی کلام نہیں تھا، اور امت کے اصلاح کا واحد پروگرام یہی کتاب تھی، یا اللہ ان لوگوں نے اسی قرآن مجید کو نظر انداز کیا تھا، ساری دنیا کی کتابوں کے لیے امت کے پاس وقت تھا، لیکن قرآن مجید کے لیے امت کے پاس وقت نہیں تھا. ہم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، یہاں پیدا ہو گئے، یہاں جوان ہو گئے، ڈاکٹری کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، انجینئرنگ کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر دنیاوی علوم کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس، ہمارے بچوں کے پاس وقت نہیں ہے تو قرآن کے لیے کتنا بڑا ظلم ہے، اور کتنی بڑی زیادتی ہے قرآن کے ساتھ. ایسے لوگوں کے خلاف امام الانبیاء بارگاہ الہی میں تشریف لے جائیں گے اور شکایت کریں گے کہ یہ ظالم، انہوں نے قرآن مجید کو نظر انداز کیا. تو آپ اندازہ لگائے کہ اس وقت پھر کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے قرآن مجید کو نظر انداز کرتے 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 زندگی گزاری. پھر وہی حال ہوگا جو میں نے آیت آپ کے سامنے شروع میں بیان کی، یوم یعظ الظالم علی یدی یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. لیکن اس وقت کی ندامت اور اس وقت کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے خود تلاوت فرمائی سورہ طہٰ اور سورہ یاسین. اب اللہ تبارک و تعالی تلاوت فرمائے اپنی آواز میں اپنے کلام کی, وہ اللہ جو حسین سے حسین آوازوں کے خالق ہے, اس کی اپنی آواز کتنی حسین ہوگی. اور اگر وہ اپنے کلام کی تلاوت اپنی آواز میں فرمائے تو پھر اس میں جو لذت ہوگی, اس میں جو مزہ ہوگا, اس کا اندازہ لگانا ہماری بس کی بات نہیں. اس لیے کہ شاعر کی آواز اگر اچھی ہو, جو قصیدہ وہ خود پڑھتا ہے اگر وہی قصیدہ, جو قصیدہ وہ خود بناتا ہے وہی قصیدہ اگر شاعر خود پڑھے تو اس میں کچھ اور لذت ہوتی ہے, اور اگر کسی شاعر کا بنایا ہوا قصیدہ کوئی اور پڑھتا ہے تو پھر اس میں وہ لذت نہیں ہوتی. محمد بن سعد البصری جو مدفون ہے مصر اسکندریہ میں, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں قصیدہ بردہ پڑھا ہے. اس کو بردہ بھی کہتے ہیں, برا بھی کہتے ہیں. اصل قصیدہ بردہ تو وہ ہے کہ جو کعب بن زہر نے پڑھا, لیکن یہ بھی مشہور ہو گیا قصیدہ بردہ سے, اور اصل یہ قصیدہ برا ہے کیونکہ اس قصیدہ کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو بیماری سے نکالا تھا, صحت اور شفا عطا فرمائی. یہ بیمار تھے, فالج کا اٹیک ہوا تھا, تو عیادت کرنے کے لیے جو لوگ آتے تھے ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ نے بادشاہوں کے مدح سرائی ساری زندگی کی ہے, حضرت کے شان اقدس میں بھی آپ نے کوئی قصیدہ پڑھا ہے؟ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا کہ میں نے تو بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس طرح میرے دھیان نہیں دیا, میں نے تو کوئی قصیدہ نہیں پڑھا. اور پھر اسی بیماری میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. 162 اشعار کے اوپر یہ قصیدہ مشتمل ہے. یہ قصیدہ میمیہ ہے, کعب بن زہر کے جو قصیدہ ہے وہ لامیہ ہے. انتہائی اخلاص کے ساتھ انہوں نے یہ قصیدہ پڑھا, اور اخلاص کی علامت اور دلیل یہ ہے کہ دنیا کا واحد قصیدہ ہے جس کے شروحات سب سے زیادہ لکھی گئی. 90 سے زیادہ شروحات تو صرف عربی زبان میں اس قصیدے کے لکھے گئے, کئی کئی جلدوں میں. اور اس قصیدے کے اشعار میں اللہ پاک نے ایسا اثر رکھا ہے, ایسا اثر رکھا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے الفاظ میں اور پیغمبر کے بتائے ہوئے ادعیے میں رکھا ہے اور کلمات تعوذ میں رکھا ہے, اسی طرح کا اثر اللہ پاک نے اس قصیدے کے اشعار میں رکھا ہے. مارتونگ بابا علیہ الرحمت جو امام المنطق گزرے ہیں, امام المعقولات گزرے ہیں, ناف اترنے کے لیے اسی قصیدے کا ایک شعر بطور وظیفہ وہ دیا کرتے تھے, اور اسی طریقے سے اگر کسی کا ناف اتر جاتا تھا تو اسی قصیدے کے ایک شعر کو پڑھ کر جو ہے نا اس کا ناف, آدمی کہاں بھی کہیں پر بھی پڑا ہو اپنے ناف کے اوپر انگلی رکھ دے تو ناف واپس اپنی جگہ آ جائے. وہ شعر یہ تھا، جاءت نداء وتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم، جس میں پیغمبر کے ایک معجزے کا تذکرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کے لیے جانا تھا، جگہ نہیں تھی، آپ نے درختوں کو اشارہ کیا اور درختیں جو ہے نا وہ اپنے ٹہنیاں لگاتی ہوئے جو ہے نا لگاتے ہوئے وہ آپ پہنچے، ایک جگہ جمع ہو گئے، ٹہنیاں نیچے آ گئے اور اس طریقے سے جنگل بن گیا. سیکنڈوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے بعد پھر اشارہ کیا تو تمام کے تمام درخت اپنے اپنے جگہ چلے گئے. جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدتن، حکم کے تعمیل کرتے ہوئے درختیں اپنی ٹہنیاں لگاتے ہوئے آ گئے. تمشی علی ساقیہ بلا قدم، ٹہنیاں لگاتے ہوئے بغیر پیروں کے ٹہنیاں لگاتے ہوئے وہ جمع ہو. تو ایسا اثر اللہ پاک نے رکھا ہے. جب انہوں نے یہ قصیدہ پڑھا، بیمار تھے، رات کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اور آپ نے فرمایا محمد بن سعد بصری، جو قصیدہ آپ نے میرے شان میں پڑھا ہے اپنی آواز میں وہ قصیدہ مجھے سنائی. محمد بن سعد بصری کہتے ہیں میں نے خواب میں وہ قصیدہ سنانا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے. جب میں نے قصیدہ مکمل کیا تو آپ نے میرے اوپر ہاتھ پھیرا اور اپنی چادر میرے اوپر ڈال دی. خواب کیا کہتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو میرے اوپر وہ چادر پڑی تھی، اس لیے اس قصیدے کو قصیدے بردہ کہتے ہیں. اور برا اس لیے کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا، فالج کا اٹیک ہوا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا. جب آپ نے خواب میں ہاتھ پھیرا، خواب مجھے یاد تھا، میں جب اٹھا تو میں نے بیٹھنے کی کوشش کی تو صحیح بیٹھ، پھر آہستہ آہستہ چرپائی سے نیچے اترا، کھڑا ہو گیا تو کھڑے ہونے کی کوشش کی تو کھڑا ہو گیا. مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت کے خواب میں رات ہاتھ پھیرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شفا عطا کی ہے. بطور تشکر میں مسجد کی طرف چل پڑا اور آگے گلی کے اندر مشہور بزرگ رہتے تھے، وہ دروازے میں کھڑے تھے اور جیسے میں ان کے گھر سے گزرنے لگا تو انہوں نے مجھے آواز دی، محمد بن سعد البصری جو قصیدہ رات کو آپ نے حضرت کو سنایا ہے مجھے بھی وہ قصیدہ سنائی. میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ مجھے بھی اللہ نے خواب میں وہ منظر دکھایا. تو جو آدمی قصیدہ پڑھتا ہے آواز اچھی ہو، اپنی آواز میں اگر وہ اپنا کلام پڑھے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے جب اپنی حسین آواز میں سورہ طہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی ہوگی، اور فرشتوں نے جب وہ تلاوت سنی، فلما سمعت الملائکہ قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها. جب انہوں نے سورہ طہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت سنی، فرشتے کہنے لگے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، خوش قسمت ہے، قسمت والی ہے وہ امت جن کے طرف اللہ تبارک و تعالی اس کلام کو نازل فرمائیں گے، جن کے پاس اللہ اس کلام کو دے گا. اور یہ تلاوت کب کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے؟
قبل خلق السماوات والارض بالف عام، زمین آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے کی بات ہے. ظاہر ہے اس وقت تو دن رات تھے نہیں، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت جو 1000 سال ہے تقریباً اتنی مدت زمین آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے ان دو سورتوں کی تلاوت فرمائی، اور جب فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی کی تلاوت سنی اور اس کلام کی تلاوت سنی تو فرشتے کہنے لگے کہ قسمت والی ہے، خوشخبری ہے، قسمت والی ہے، خوشخبری ہے اس امت کے لیے جن کے طرف اللہ تبارک و تعالی اس کلام کو نازل فرمائے. طوبی لاجواف تحمل هذا، طوبی لاجواف تحمل هذا. اور فرشتے کہنے لگے کہ خوشخبری ہے اور قسمت والی ہے وہ سینے، وہ دل جو اس قرآن مجید کو اپنے اندر محفوظ کریں گے. قرآن مجید کے الفاظ بھی ان کے دلوں کے اندر ہوں گے، قرآن مجید کی تفسیر بھی ان کے دلوں میں ہوگی. قسمت والی ہے، قسمت والے ہیں وہ سینے اور وہ دل. طوبی لألسنة تتکلم بهذا، اور قسمت والی ہے وہ زبانیں، خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کلام کی تلاوت کرے. تو کتنی سعادتیں جمع ہو گئی آپ کے لیے. اس لیے ساری دنیا کا مل جانا قرآن مجید کے ایک آیت کے ملنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اتنی قیمتی دولت. اللہ تبارک و تعالی نے بغیر مانگی یہ دولت ہمیں عطا کی، اور قرآن مجید کے ملنے کی وجہ سے، قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے، قرآن مجید کے سمجھنے کی وجہ سے ہم خوش قسمت ہو گئے، ہم قسمت والے ہو گئے، اور ہم مبارکباد کے مستحق ہو گئے. کتنی بڑی سعادت ہے جو ہمیں اس کتاب کی وجہ سے. اس لیے اس نعمت کی قدر کرنی ہے، اس نعمت کے اوپر، اس نعمت کے ملنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رو رو کے اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ ہمیشہ یہ نعمت ہمارے پاس رہے، اس نعمت سے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا. حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہ افضل مما اعطی السائلین. جس آدمی کو قرآن نے مشغول کر رکھا ہے ذکر سے، دعا مانگنے سے، وہ کسی پیر صاحب کے حلقے میں شریک نہیں ہو سکتا، اور 34 اسباق لینے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. قرآن مجید کی خدمت میں لگائے، سیکھنے سکھانے میں لگائے. اسی طریقے سے رات کو اٹھ کر دعائیں نہیں مانگ سکتا، کیونکہ جو وقت لگتا ہے، جو وقت ملتا ہے تو اس میں قرآن مجید سیکھنے لگتا ہے. قرآن مجید نے مشغول کر رکھا ہے، دعا مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے، ذکر کے لیے وقت نہیں ہے، اور فرائض کے علاوہ نفل عبادات کے لیے وقت نہیں ہے. تو حدیث قدسی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، وہ لوگ جن کا ذکر بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا ہے، وہ نیک لوگ جن کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی ہے، ذکر کرنے والوں کو جتنا ثواب ذکر پر میں عطا کروں گا، اور جن کے دعائیں قبول کی جاتی ہے ان کے دعاؤں پر جو کچھ میں انہیں عطا کروں گا اس سے زیادہ قرآن مجید کے طالب کو میں عطا کروں گا. قرآن مجید کے علم حاصل کرنے والے کو میں عطا کروں گا اور قرآن مجید میں مشغول ہونے والے کو میں عطا کروں گا. کتنی بڑی سعادت ہے. آپ ذکر کرتے پتہ نہیں ہے بارگاہ الہی میں قبول ہوتا یا نہ ہوتا, آپ دعائیں مانگتے پتہ نہیں بارگاہ الہی میں قبول ہوتی یا نہ ہوتی, لیکن جب آپ نے قرآن مجید کے شغل کو اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی ذاکرین کے ذکر پر ملنے والا ثواب بھی آپ کو عطا کرے گا, اور وہ نیک لوگ جو دن رات دعائیں مانگتے ہیں جو کچھ اللہ ان کو عطا کریں گے بغیر مانگے وہ سب کچھ اللہ آپ کو عطا کرے گا. سب کچھ آپ کو عطا کرے گا. حسن بصری کہتے ہیں انزل القرآن لیعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا. قرآن مجید تو اللہ پاک نے اس لیے اتارا تھا کہ لوگ قرآن مجید کو پڑھے, قرآن مجید کو سمجھے, قرآن مجید پر عمل کرے. اب لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو عمل بنا دیا, سمجھنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا. 60 سال سے مسلسل قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معنی سمجھے بغیر جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملے گی. لیکن قرآن مجید تو اللہ نے تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا بلکہ سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے نازل کیا. اور پھر دوسرا قول ہے حسن بصری کا, القرآن ذکر لا یعلمہ الا الذکور من الرجال. قرآن مجید غیرتی بادشاہ کا غیرتی کلام ہے, اس کا علم حاصل کر کے اور اس کے علم کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے مگر وہ عالم جو غیرتی ہوتا ہے. بزدل آدمی اگر قرآن مجید کا علم حاصل کرے گا اس کا حق ادا نہیں کر سکے گا. اس لیے کہ قرآن مجید کے جو مین دعوت ہے, مرکزی دعوت ہے, وہ کیا ہے؟ اصلاح عقائد. اور کسی کے عقیدے کو چھیڑنا اور کسی کے عقیدے کو تبدیل کرنا اور کسی غلط کسی آدمی کے غلط عقیدے کو غلط کہنا اور اس کی نشاندہی کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے 90% علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم تو صرف فضائل بیان کرتے ہیں, اس لیے ہم سے کوئی اختلاف نہیں کرتا, ساری دنیا محبت. آپ نے جو علم حاصل کیا ہے, آپ نے جو قرآن مجید کا علم حاصل کیا ہے, اس لیے کہ آپ قرآن مجید کے دعوت کو امت میں بیان کریں گے اور امت میں پہنچائیں گے. تو اس لیے حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ غیرتی بادشاہ کا غیرتی کلام ہے, اور وہ آدمی قرآن مجید کے علم کا حق حاصل کر سکتا ہے, حق ادا کر سکتا ہے جو غیرتی عالم ہوگا. غیرتی جو نہ دبنے والا ہوگا, نہ جھکنے والا ہوگا, نہ بکنے والا ہوگا, وہ قرآن مجید کے علم کا حق ادا کر سکے. یہ حضرت عمر کے قول کا خلاصہ ہے، اور میں پھر آپ کے سامنے حضرت عمر کا یہ قول بیان کروں گا تفصیل کے ساتھ. اس لیے کہ عالم امت کا مقتدا ہوتا ہے، امت کا پیشوا ہوتا ہے. جب یہ جھکتا نہیں ہے تو امت جھکنے سے بچ جاتی ہے، اور جب یہ دبتا نہیں ہے تو امت دبنے سے بچ جاتی ہے، اور جب یہ جھک جاتا ہے دب جاتا ہے تو امت بھی گر جاتی ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا یجتمع علم القرآن والاشتغال بالحطام فی قلب المؤمن ابدا. قرآن کا علم، یعنی اندازہ لگائے کہ قرآن مجید کس طرح اصلاح کرتا تھا. قرآن مجید کا علم اور دنیا کے محبت، یہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک مومن ایک مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. جس دل کے اندر قرآن مجید کا علم داخل ہو گیا، اب اس دل کے اندر کسی قسم کی گندگی داخل نہیں ہو سکتی ہے. اسلام دنیا کمانے سے، دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا. آپ بازار میں بیٹھے، منڈیوں میں بیٹھے، دنیا کاروبار کرے، دنیا حاصل کرے، خرچ کرے، ممانعت دنیا کے ساتھ محبت کرنے سے ہے. یعنی آپ کی دنیا اگر آپ کی دین میں رکاوٹ نہیں بنتی تو یہ کسبی دنیا ہے، جائز ہے، بلکہ عبادت ہے. اور جس دن آپ کی دنیا آپ کی دین میں رکاوٹ بن جائے تو سمجھو کہ اب دنیا کا کسب دنیا کے محبت میں تبدیل ہو گیا، اور یہ ناجائز اور حرام ہے. پھر اس صورت کے اندر کسبی دنیا، کسبی رزق حلال، یہ طیبات میں سے ہیں. لیکن جب کسبی رزق حلال، کسبی دنیا، دنیا کے محبت میں تبدیل ہو جائے تو اب یہ گندگی ہو گئی، اب یہ گندگی ہو گئی، یہ غلاظت بن گئی. لہذا اس قسم کے تمام گندگیاں اس دل میں داخل نہیں ہو سکتی ہے جس دل کے اندر قرآن مجید کا علم داخل ہو جائے. اس لیے جب امت کے دلوں میں قرآن مجید کا علم ہوتا تھا، لوگ کاروبار کرتے تھے، دنیا کماتے تھے، دنیا خرچ کرتے تھے، لیکن کبھی دنیا کی محبت ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوئی. اور جس دل سے، امت کے دلوں سے قرآن مجید کا علم نکلا ہے، اسی وقت دنیا کی محبت پھر امت کے دلوں میں داخل ہو گئی، اور اب اسی دنیا کے لیے ایک مسلمان کا ہاتھ اپنے مسلمان بھائی کے گریبان میں پہنچ جاتا ہے اور اس کی عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے. یہاں تک کہ اس دنیا کے لیے بھائی کا ہاتھ بھائی کے گریبان میں چلا جاتا ہے، پڑوسی کا ہاتھ پڑوسی کے گریبان میں چلا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے رشتے ٹوٹ پوٹ کے شکار ہو گئے، بات چیت ختم ہو گئی. اور مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ یہی ہے کہ دلوں میں قرآن مجید کا علم نہیں تھا، دنیا کے محبت جیسی گندگی دلوں میں داخل ہو گئی، اور اب نفرتیں پیدا ہونا شروع. امام عبدالعزیز کنانی کہتے ہیں کہ مثل علم القرآن کا مثل الاسد, قرآن مجید کے علم کی مثال شیر جیسی ہے. لا یمکن من غینہ سواہ, شیر کو آپ جانتے ہو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اور وہ جنگل پر کسی کو قبضہ کرنے نہیں دیتا, کسی درندے میں اور کسی جانور میں طاقت نہیں ہے کہ وہ شیر کو جنگل سے نکالے اور جنگل پر قابض ہو جائے, وہ جنگل کا بادشاہ ہو. کسی کو جنگل پر قبضہ کرنے نہیں دیتا. تو عبدالعزیز کنانی کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح قرآن مجید کا علم ہے, قرآن مجید کا علم ہے شیر کی طرح ہے. قرآن مجید کا علم جس دل میں داخل ہوتا ہے پھر اس دل کے اوپر کسی اور کو قبضہ کرنے نہیں دیتا. کہ اب اس دل پر کسی عورت کا قبضہ ہو جائے یا اس دل کے اوپر کسی اور انسان کا قبضہ ہو جائے یا اس دل کے اوپر دنیا کا قبضہ ہو جائے, نہیں نہیں, قرآن مجید کا علم شیر کے مانند ہے. شیر کے مانند جس طرح شیر جنگل پر کسی کو قبضہ کرنے نہیں دیتا, قرآن مجید کا علم جس دل میں داخل ہوتا ہے پھر اس دل پر کسی کو قبضہ کرنے نہیں دیتا. آج ہمارے دلوں پر مخلوق کا قبضہ ہے, اولاد کا قبضہ ہے, بیوی کا قبضہ ہے, گھر کا قبضہ ہے, جائیداد کا قبضہ ہے اور کاروبار کا قبضہ ہے ہمارے دلوں کے اوپر. ان تمام چیزوں کو وقت دیتے ہیں نماز کو نہیں, یعنی ان کے لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں لیکن نماز کے لیے ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. دل پر قبضہ مخلوقات کا ہو اور دل پر قبضہ مخلوقات کا صرف اس وجہ سے ہو گیا کہ ہم نے اس دل سے قبرستان بنایا تھا اور قرآن مجید کا علم ہم نے اس دل کے اندر نہیں رکھا, دل قبرستان ہو گیا. تو ظاہر ہے قبرستان میں تو پھر جنات آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہر قسم کی بلائیں جو ہے نا وہاں آ کر ڈیرے لگا دیتے ہیں. اسی اعتبار سے آپ بڑے خوش قسمت ہو کہ آپ جامعہ عربیہ احسن العلوم میں علم کا طویل سفر مکمل کر کے اب قرآن مجید کے علم سے اپنے سینوں کو بھرنے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو اور انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کا علم آپ کے دلوں میں داخل ہو چکا ہے اور مزید داخل ہوگا تو یہ شیر جب آپ کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوگا آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں اور بے فکر ہو کر دین کی خدمت کرے, دنیا کا کوئی فتنہ آپ کو پریشان نہیں کر سکے گا اور آپ کو متزلزل نہیں کر سکے گا اور آپ کو پسپا نہیں کر سکے گا صراط مستقیم, اس لیے کہ آپ کے پاس قرآن مجید کا علم ہے. اس لیے تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک عالم ایک فقیش ہزار عابدوں سے شیطان پر زیادہ باری ہوتا ہے. عابد تو بہت نیک ہوتا ہے لیکن عابد سے مراد وہ عابد ہے کہ جو عالم نہ ہو, بہت نیک ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں قرآن مجید کا علم نہیں ہے, اس لیے شیطان اس کو سکنڈوں میں گمراہ کر سکتا ہے. لیکن وہ فقیہ اور وہ عالم جس کے دل میں قرآن مجید کا علم ہے, شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا, شیطان اس کو برغلا نہیں آسانی کے ساتھ. تو میرے دوستو, عزیز طلباء کرام, بلکہ عزیز علماء کرام, جو نعمت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دی ہے, اس نعمت کی قدر کرو, اور اس وقت اس نعمت کی قدر اور اس نعمت کا جو شکر ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو توفیق دے دی, آپ طویل سفر کے بعد اپنے گھروں کے طرف تشریف لے گئے تھے, واپس آئے ہو علم قرآن مجید کے علم حاصل کرنے کے لیے, تو انتہائی توجہ کے ساتھ درس لیا کرے, اور اسی طریقے سے انتہائی پابندی کے ساتھ درس لیا کرے, درس میں ناغہ نہ ہو. صاحب ہدایہ کہتے ہیں, فقت علی اقرانی لانه لم تقع لی فترہ, کہتے ہیں کہ میرے ساتھ پڑھنے والوں میں مجھ سے زیادہ لائق فائق طلباء کرام تھے, وہ پیچھے رہ گئے اور میں آگے بڑھا, اپنے تمام ساتھیوں پر میں فائق ہوا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ہمیشہ درس کے نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا. اور کس شکل میں اللہ کا شکر ادا کیا, کس صورت میں ادا کیا؟ پابندی کی شکل میں, کہ میں نے کبھی ناغہ نہیں کی. پابندی کی وجہ سے, ناغہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے تمام ساتھیوں سے آگے بڑھا دیا اور میرے ساتھی مجھ سے پیچھے رہ گئے. تو یہ شکر ہے اس نعمت کا کہ پابندی کیا کرے, درس میں ناغہ نہ ہو, اور انتہائی شوق کے ساتھ درس لیا کرے, یہاں جمائی نہ ہو, یہاں آنکھیں بند نہ ہو, اور اسی طریقے سے آپ مسجد میں بیٹھے ہو, مسجد کے آداب کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے آپ درس لیا کرے. اللہ کی کتاب آپ کے سامنے ہے, قرآن مجید آپ کے سامنے ہے, قرآن مجید کے علم حاصل کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہو, پھر اللہ کے گھر میں بیٹھے, کتاب کے ادب اپنی جگہ اور مسجد کے ادب اپنی جگہ اور استاد کا احترام اپنی جگہ, اور استاد کا سب سے بڑا احترام کیا ہے؟ پابندی کا. اور شوق سے درس لینا, جب آپ کے اوپر سستی کاہلی تاری نہیں ہوگی اور حشاش بشاش ہو کر آپ درس لیں گے تو استاد کو خوشی ہوگی, اور جب پابندی کے ساتھ آپ درس لیں گے تو استاد کو اور زیادہ خوشی ہوگی. اب امیر صاحب ہمارے سو رہے تھے, میں نے ارادہ کیا کہ امیر صاحب کا آواز دوں مسجد میں بیٹھے, لیکن وہ جاگ گئے. تو سب سے بڑا احترام استاد کا, اور جس نے استاد کو اذیت نہیں پہنچائی اور اساتذہ کرام کا ادب جس نے کیا, خدمت جس نے کی, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے علم کو چار چاند لگا دیے, اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کم علم سے بھی دنیا کو سیراب کر دیا، اور جن لوگوں میں ادب نہیں ہوتا اور اس طریقے سے جو اساتذہ کرام سے بے رخی اختیار کرتے ہیں یا تکلیف اور اذیت دیتے ہیں وہ ذہین اور فتین ہوتے ہیں، لیکن وہ ضائع ہو جاتے ہیں. آپ نے اس سال بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس کے اثر کو پڑھا. عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہے، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہی دعا دی، اور بالخصوص عبداللہ ابن عباس کو بھی آپ نے تفقہ فی الدین کی دعا دی. وہی عبداللہ ابن عباس حضرت عبی ابن کعب کے پاس جب جاتے تھے قرآن مجید سیکھنے کے لیے، تو آپ نے اس سال بخاری کے اندر پڑھا ہے کہ ان کے دروازے کے پاس کڑے رہتے تھے، دستک نہیں دیا کرتے تھے. ایک دن حضرت عبی ابن کعب جب گھر سے باہر تشریف لائے اور عبداللہ ابن عباس کو اپنے دروازے کے پاس کھڑے کھڑے انتظار کرتے دیکھا تو فرمانے لگے، عبداللہ ابن عباس میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، آپ میرے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہو، مجھے پتہ نہیں چلتا. آئندہ جب آپ میرے گھر پہنچے تو آپ میرے دروازے کو بجایا کرے، دستک دیا کرے، تاکہ میں آپ کو پڑھانے کے لیے باہر آ جایا کروں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا شیخ میں ایسا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ العالم فی قومه کالنبی فی امته. عالم کا مقام قوم میں وہی ہے جو نبی کا مقام ہے امت میں. وقال اللہ تبارک و تعالی فی حق نبیه، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے حق میں کیا فرمایا ہے؟ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر اللہ. آپ کے دروازے کے بجانے کے بجائے یا آپ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر یا محمد کے آوازیں لگانے کے بجائے جو لوگ آپ کے پاس اپنے کام کے سلسلے میں آئے ہیں، اگر یہ لوگ آپ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے اور انتظار کرتے آپ کے باہر تشریف لانے کا، تو یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر تھا. بجائے آواز دینے کی یا بجائے دستک دینے کی. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سے ملنے کے آداب قرآن مجید میں بیان کیے ہیں اور اصول بیان کیے ہیں کہ آپ کو اگر پیغمبر کے ساتھ کوئی کام ہے اور ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، تو آپ پیغمبر کے دروازے کو نہ بجائیں، اور پیغمبر کے دروازے کے پاس پہنچ کر باہر سے آپ یا محمد کے ساتھ آوازیں نہ دیں، انتظار کرے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے باہر تشریف لائے پھر آپ اپنے مسائل سامنے رکھیں، یہ آداب. تو عبداللہ ابن عباس عبی ابن کعب سے کہتے ہیں کہ عالم کا مقام قوم میں وہی ہے جو نبی کا مقام امت میں ہے، اور نبی کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہ اصول بیان کیے ہیں کہ جب آپ پیغمبر کے پاس جائے تو آپ دروازہ نہ بجائے، آپ آوازیں نہ دیں، انتظار کرے پیغمبر کے نکلنے کا. اس لیے عبداللہ ابن عباس عبی ابن کعب سے کہتے ہیں میں آپ کا دروازہ نہیں بجا سکتا، آپ میرے استاد ہیں، میں آپ کا شاگرد، میں آپ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر آپ کے نکلنے کا انتظار کروں، اور جب آپ اپنے کام سے باہر تشریف لائیں گے پھر میں آپ سے پڑھوں گا. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اسی پر پورا پورا عمل کیا. بہت بڑا محدث، بہت بڑا فقیہ بن گئے تھے اور ساری زندگی اپنے استادوں سے علم انہوں نے اسی طریقے سے حاصل کیا. کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کبھی استاد کے دروازے کو نہیں بجایا، ہمیشہ میں نے استاد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر انتظار کیا، اور جب استاد باہر تشریف لائے پھر میں نے ان سے سبق لیا. علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ پہلے میں کبھی کبھی استاد کے دروازے کو بجاتا تھا، لیکن جب سے یہ اثر میرے نظروں سے گزرا ہے اس کے بعد پھر میں نے کسی استاد کے دروازے کو نہیں بجایا، پھر میں نے ہمیشہ استاد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر انتظار کیا ہے، اور جب میرا استاد باہر تشریف جب بھی لایا ہے تو اس کے بعد پھر میں نے استاد سے استفادہ کیا. تو اس لیے آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ اپنے اساتذہ کرام کا ادب ملحوظ نظر رکھیں. اور ہمیشہ آپ کے دلوں کے اندر سبق لینے کا پیاس ہو، علم حاصل کرنے کا پیاس ہو، اور انتظار ہو استاذ کا کہ کب میرا استاذ تشریف لائے گا تاکہ میں اپنا پیاس استاذ کے علم سے بجھا سکوں. ہمارے شیخ الجامعہ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پٹنہ میں مولانا محمد صدیق صاحب سے پڑھ رہے تھے، تو ایک دن اپنے استاد سے شکایت کی کہ استاد محترم، نماز پڑھانے کے لیے جب میں کھڑا ہوتا ہوں دل دھڑکتا ہے، جسم لرستا ہے، ٹانگیں کانپتی ہے، نماز نہیں پڑھا سکتا. تو حضرت مولانا محمد صدیق صاحب مسکرا کر فرمانے لگے، عطا اللہ ایک دن آئے گا کہ آپ اپنی خطابت کا لوہا دنیا سے منواؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ میں اساتذہ کرام کی خدمت بے پناہ ہے، اور اس طریقے سے اساتذہ کرام کا ادب آپ میں بہت زیادہ ہے، اور جو اساتذہ کرام کی خدمت کرتا ہے اور جو اساتذہ کرام کا ادب کرتے ہیں ایسے لوگوں کے علم کے فیض کو اللہ تبارک و تعالی سمندروں سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور دنیا کو اس سے سیراب کرتے ہیں. تو میرے دوست، میرے بھائیو، یہ کچھ افتتاحیہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور انشاءاللہ اب درس شروع ہوگا، اور اب حضرت مولانا انور شاہ صاحب مد ذلہ العالی تشریف لائے ہیں، تو کچھ انتہائی اہم مہم باتیں آپ سے فرمائیں گے. توجہ کے ساتھ ذرا سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا.
الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال الله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال الله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حبل الله المتين والنور المبين والشفاء العظيم وأخرج الإمام البخاري والترمذي رحمهما الله ولم يخرجه المسلم بوجوه يعرفه المحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه نعم الثمير كتاب الله أن له حلاوة هي أحلى من جن الدرب فيها فنون المعاني اجتمعن فما تفتر من عجب إلى عجب كلام الله بدنيا صد هزار است ولي ايجا عجب رنگ آشکار است تیرے ضمیر پر اگر نہیں نزول کتاب گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف میرے معزز محترم طلباء کرام جامعہ کے اساتذہ ہمارے مہمانان اسی طرح ہماری وہ مائیں بہنیں جو مدرسۃ البنات میں دورہ تفسیر میں شرکت فرما رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات اور انعامات ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہم جیسے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں کوئی صبح اٹھتا ہے اپنے کاروبار کو بھاگتا ہے کوئی صبح اٹھتا ہے اپنی نوکری کی طرف جاتا ہے کوئی صبح اٹھتا ہے تو ڈاکے اور چوری کی پلاننگ کرتا ہے کوئی صبح اٹھتا ہے تو اس کے اعمال میں مزید خرابیاں آ رہی ہوتی ہیں لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اور آپ کو یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ صبح اٹھیں تو اللہ کی کتاب کی درس کی طرف چلے جائیں، چل پڑیں. یہی اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم بقیہ زندگی سجدے میں پڑے رہیں تو اس احسان کا شکر ہم نہیں کر سکتے. اور ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مخصوص افراد پیدا فرمائے ہوتے ہیں کہ ان کی ذمہ وہی کام جو اصل کام ہے انبیاء کا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آپ پہ قرآن نازل کیا گیا تاکہ آپ وہ بیان کریں جو آپ پہ نازل کیا جا رہا ہے. یہ کس کا مقام ہے؟ یہ پیغمبر اور نبوت کا مقام. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے سید الانبیاء اور انبیاء کے سرتاج قرار دیے ہیں. انبیاء کے معجزات ہوتے تھے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قوم کی طرف تشریف لے گئے تو اپنا معجزہ بیان کیا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، مادرزاد اندھوں کو زندہ کر سکتا ہوں، کوڑ اور برس کے بیمار آج تک جس کا کوئی علاج نہیں ہے میں اس کو شفا دے سکتا ہوں، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف تشریف لے جائیے، حد سے آگے بڑھ رہا ہے. اور معجزات دیے گئے، ید بیضاء وضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. حضرت آپ اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں لگائیے، اس سے روشنی نکلے گی اور یہ روشنی بغیر کسی بیماری کے ہے، یہ کوئی نقص نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ. اے موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا یہ میری لاٹھی ہے. اور لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالی نے فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جاؤ. یہ تمام کے تمام معجزات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اللہ تعالی نے جمع فرمائے تھے، اور ان سے زیادہ معجزات آپ کو عطا فرمائے تھے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے آپ کو وہ علوم کے خزائن عطا فرمائے ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے. اور علوم کے خزائن مل جانے کے نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ کا فضل آپ پہ بہت بڑا ہو چکا ہے. تو وہ پیغمبر تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، اور بشر تھے، اللہ کے بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے وقت مقررہ پر جب حضرت کو دنیا سے منتقل فرما دیا، اس کے بعد اب وہ ذمہ داری وہ علماء کرام کی ہے. پھر علماء کرام میں بھی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی اپنی نجی مصروفیات میں، اپنی زندگی کے کاروبار میں، دیگر معاملات میں مصروف رہتے ہیں، یعنی وہ دین اور علم کا کام آگے نہ بڑھا سکے. اور کچھ علماء کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام مرتبہ دیا ہوتا ہے کہ وہ پورے کے پورے دین اور علم کے ہو جاتے ہیں، کسی اور طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. میرے حضرت والد رحمت اللہ علیہ، ان کا دورہ تفسیر اور قرآن کریم کا ترجمہ، درس تفسیر، وہ پورے عالم میں ایک بے مثال درس مانا جاتا ہے. اور 3,000 طلباء، 4,000 طلباء کا شریک ہونا اس میں یہ ایک عام سی بات تھی. ہم بچپن سے بڑے ہوئے، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا، اور ہمارے ذہنوں میں یہی بات ہوتی تھی کہ سب سے زیادہ رش جو مدرسے میں ہوتا ہے وہ شعبان اور رمضان میں ہوتا ہے. حالانکہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا اپنے اسلاف اور اساتذہ سے بے مثال تعلق تھا، ایسا تعلق کہ شاید ہی اس جیسی مثال ملتی ہو. دروس میں تشریف لے جاتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، لیکن خود حضرت نے بارہا فرمایا ہے کہ جتنے بھی مشہور مفسرین گزرے ہیں پاکستان میں، میں نے باقاعدہ ان میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے تلمز نہیں کیا. اور فرماتے تھے کہ بس یہی ہمارے اساتذہ جو بخاری کے ہیں، جو ترمذی کے ہیں، جو مسلم کے ہیں، یہی میرے قرآن کریم کے بھی اساتذہ ہیں. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ ان کی طرف نسبت فرما کے کہتے تھے، تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ذوق دیا، ان کو توفیق عطا فرمائی، ان کو استقامت عطا فرمائی. 1975 میں پہلی دفعہ اس جامع مسجد میں دورہ تفسیر کا درس نمازیوں کے لیے شروع ہوا تھا. وہ بعد میں افراد بڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرما دی. لیکن ذرا ایک حساب تو لگاؤ، 1975 سے ایک عالم ایک کام شروع کر رہا ہے، اور 2020 تک، اور آخری سال میں دو دفعہ تفسیر پڑھائی ہے. اس کو کہتے ہیں استقامت. لوگ مشورے دیتے تھے کہ حضرت آپ رمضان المبارک میں حرم شریف جائیے، عمرہ کیجئے، وہاں تراویح پڑھے اور عبادات کیجئے اور آرام کیجئے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے جو کام لگایا ہے، میں اس کام کو چھوڑ کے دوسری طرف، خواہ وہ مستحب عبادت ہی کیوں نہ ہو، اس کو جائز نہیں سمجھتا. فرماتے تھے یہاں پہ سینکڑوں طلباء ہیں، بے شمار ہمارے دوست و احباب، شہر کے ہمارے بھائی تشریف لاتے ہیں، اگر میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں تو یہاں پہ پھر یہ درس ختم ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں خالصتاً یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا فضل اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی دعائیں اور کرامت ہے کہ جسمن وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. مضت الدہور وما آتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ. متنبی جوش میں آئے اور تعریف کرنے میں کہنے لگے کہ زمانے گزر گئے، وما آتینا بمثلہ، اور اس جیسا کوئی بندہ نہیں لا سکے. ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ، اور لوگوں نے کوشش کی لیکن اس جیسا لانے میں ہر کوئی قاصر رہا ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ایک امت تھے، وہ ایک کائنات تھی، وہ ایک نظام تھا، وہ ایک پوری زندگی اور حیات تھی جو انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہو جاتی. اور اللہ تعالی نے علماء کو، جو واقعتاً وہ رسائے انبیاء ہیں اور علوم کے امانت دار ہیں، ان میں بھی یہ خاصیت رکھی ہوتی ہے کہ ایک عالم، ایک محدث، ایک مفسر، ایک مفتی اس کی سربراہی میں، اس کی بصیرت میں، اس کے بتائی ہوئی شریعت میں ایک پوری امت چلتی ہے اور پوری قوم چلتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لیتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہمارے فضلاء کرام ہیں وہ یہ بات یقیناً جانتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ یہاں کے فضلاء کو دورہ تفسیر میں لازماً شرکت کرنی ہوتی ہے۔ تو جو فضلاء تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو مبارک کرے، اور آپ نے ایک دفعہ پھر اللہ کے دین کا رخ کیا ہے، آپ نے پھر ایک دفعہ کتاب اللہ کے لیے وقت نکالا ہے، اور آپ نے پھر اپنی اس فانی زندگی میں دوبارہ اللہ کی دین کی طرف عود کیا ہے، اور یہ بہت ہی زبردست بات ہے، اس لیے کہ جو عود کرتا ہے اللہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالی اس کے او قبول فرما لیتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، انسان ہے اور انسان گھوم پھر کے جب واپس اللہ کی طرف لوٹے اور اپنے لیے استغفار کرے، اللہ تعالی اس کا استغفار کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جامعہ میں جتنے بھی طلباء کرام ہیں، خواہ وہ درجہ اولا کا ہو یا وہ درجہ تخصص کا ہو، سب کے لیے دورہ تفسیر کے درس میں شریک ہونا لازم ہے۔ وہ طالب علم جو دورہ تفسیر میں شرکت نہیں کر سکتا، ویسے طالب علم کے لیے جامعہ میں جگہ نہیں ہے، وہ اپنا بوریا بستر سنبھال سکتا، اس لیے کہ یہاں قیام، آنا، بیٹھنا اصل مقاصد میں یہ مقصد ہے۔ باقی جتنے بھی کام ہیں، آپ کی مصروفیات ہیں، ان کو آپ مؤخر کریں گے اور اپنا پورا روٹین ایسا بنائیں گے کہ صبح 8 بجے آپ یہاں پہ موجود اور حاضر ہوں۔ 40 دن 42 دن کا درس ہوتا ہے، اور اللہ تعالی نے آپ کو ایسے بہترین اساتذہ کرام عطا فرمائے، ہمارے محترم اور میرے بزرگ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے والد کی غیر موجودگی میں جامعہ کی بہترین سرپرستی کرنے والے ہمارے استاد حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، چند دن پہلے میں نے حضرت کو فون کیا، گزارش کی کہ تفسیر پڑھانی ہے اور میں اکیلا ہوں، کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے، تو آپ تشریف لائیے اور ہم مل کے انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمہ اور طلباء سے یہ مجلس درس کریں گے۔ حضرت نے میری گزارش قبول فرمائی گزشتہ سال کی طرح، اللہ تعالی حضرت کو مزید علمی اور عملی ترقیات عطا فرمائے، ان کا سایہ مقتدم تمام بزرگوں کا ہم پہ قائم اور دائم رکھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہر انسان کے بے شمار کام ہوتے ہیں، بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، اور طالب اور عالم کے تو یہ 2 مہینے چھٹی ہوتی ہے، شعبان اور رمضان۔ لیکن یاد رکھیے گا ڈاکٹر اقبال کا شعر، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھیے، کیا مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھیے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو جس نے سبق یاد کیا ہے اس کے لیے تو چھٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ آئے قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر پڑھنے کے لیے۔ اکثر و بیشتر ہمارے طلباء ہیں جامعہ کے نظام سے، ہر چیز سے واقف ہیں، لیکن ہمارے وہ طلباء جو پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں یا کافی عرصے بعد تشریف لائے ہیں، ان سے ضروری گزارشات کہ جامعہ عربیہ احسن العلوم، اس کے در و دیوار اور اس کے انتظامیہ آپ کو آنکھوں پہ بٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن بشرط یہ ہے کہ آپ بھی بہترین مہمان ثابت ہوں۔ اگر کوئی مہمان کو کہے کہ آپ چلے جاؤ یہاں سے یا آپ کی ضرورت نہیں, تو سوچئے کہ اس مہمان کی طرف سے ایسی کون سی حرکت کی گئی یا تکلیف پہنچائی گئی کہ میزبان اس قدر مجبور ہوا ہے. اور جامعہ کا جو نظم ہے, جو ضبط ہے, ہمارے شعبہ نظامت والے ہیں, ہمارے شعبہ دفتر والے ہیں, ہمارے مسجد کے خادمین ہیں, مسجد کے متعلقین ہیں, ہر ایک کا آپ نے احترام کرنا ہے اور ہر ایک کو آپ نے اپنے سے زیادہ عزت دینی ہے. ہم جس درسگاہ میں بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے, اور مسجد مسلمانوں کی آماجگاہ ہے. پانچ دفعہ دن میں یہاں سے آواز دی جاتی ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, تو مسلمان نماز پڑھنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے, نوافل پڑھنے کے لیے, علماء کا بیان سننے کے لیے, دینی درس اور حلقوں میں شریک ہونے کے لیے آئیں گے. اور آپ کو بطور میزبان کے ان کا احترام اور ان کا خیال رکھنا ہے. یہ نہیں کہ باہر سے ہمارے بھائی اور دوست تشریف لائیں اور طلباء کی طرف سے ان کو کوئی تکلیف پیش آئے, یہ صورتحال ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں ہے. نمازوں کے اوقات میں اپنے آپ کو پہلے سے فارغ رکھیے. بہترین لمحات ہیں, رمضان المبارک کی آمد ہے, شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے, قرآن کے درس کی تیاری ہے, ان لمحات میں آپ کی انشاءاللہ بہترین ٹریننگ ہو سکتی ہے. تو کوشش یہی کریں کہ پہلی صفوف میں تشریف لائیں. باہر سے آنے والے لوگ, کسی کی ٹوپی نہیں ہے, کسی کے آستین نہیں ہے, کسی کے پائنچے نہیں ہیں, کسی کا کیا تماشا ہے. اور ایسے افراد جو جامعہ کی جامع مسجد کے شایع نشان ہوں, جن کے سر پہ امامے ہوں, جن کا سنت لباس ہو, لی علینی منکم اولو الاحلام والنہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے, تم میں جو عقل مند ہیں اور سنجیدہ لوگ ہیں وہ میرے قریب میں رہا کریں نماز میں. تو یہ نہیں کہ طالب علم اس انتظار میں ہو کہ جب اقامت ہوگی تو میں جاؤں گا جماعت کے لیے, نہیں, بلکہ جب اذان ہو گئی یہی آپ کے لیے کافی ہے, بس آپ آ جائیں مسجد میں. مسجد میں تشریف لا کے بیٹھیں تو صفوف کی شکل میں بیٹھنا ضروری ہے, اس لیے کہ جو صفوف کی شکل میں نہیں بیٹھے گا تو گویا وہ نماز کے انتظار میں ہی نہیں ہے. فتاوی عالمگیری سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. جب کھانے کا ٹائم ہو تو آرام سکون پروقار طریقے سے مطبخ تشریف لے جائیں, کھانا تناول کیجئے, اور اس کے بعد جامعہ کے دارالاقامہ میں کسی بھی قسم کا ایسا نامناسب کام جو جامعہ کی شایع نشان نہ ہو وہ ہرگز آپ نہ کیجئے گا. آپ تو مہمان ہیں اور اللہ کے مہمان ہیں. اسی طرح ہمارے جو طلباء کرام ہیں ان میں کچھ خصوصیات نظر آنی چاہیے. مثلاً وضع قطع لباس, فضلاء کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ جب بھی دروس میں ہوں تو وہ سنت طریقے سے امامہ ان کے سر پہ ہو, لباس ان کا سفید رنگ کا ہو تو زیادہ بہتر ہے. اپنے گریبان کی پٹیاں, اس کو بھی درست کر لیجئے. مسئلہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا, صاحب ہدایہ نے کتاب الجنائز فصل فی التکفین میں فرمایا ہے کہ جب کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے کفن میں جب لپیٹا جائے گا تو پہلے بایاں رکھ دیا جائے, لیفوق علیہ الیمنا, تاکہ دایا اس کے اوپر ہو جائے, کما کان فی الحیاۃ, جیسے زندگی میں تھا. اور اس کے علاوہ حضرت والد صاحب نے کئی حوالے جمع کیے کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ انسان کا جو لباس ہے اس میں موجود جو گریبان ہے وہ اسی طرح ہو جیسے نماز کے اندر ہاتھ باندھے جاتے ہیں. اور فرماتے تھے کہ تم تو مسلمان ہو، تمہاری قمیض کب مسلمان ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں جی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی، اس پہ عمل ہوگا تو آپ بڑی بڑی باتوں پہ عمل کر سکتے ہیں. جب کسی کو چھوٹی بات پہ عمل کرنا نصیب نہ ہوگا تو وہ بڑی بات پہ عمل کیسے کرے گا؟ ابتدا تو چھوٹے سے ہوتی ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اولو مرکب صعبو، پہلی سواری بڑی مشکل ہوتی ہے. تو آہستہ آہستہ آپ نماز کے بعد جو وظائف پڑھے جاتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح بیمینہ، آپ تسبیحات سیدھے ہاتھ سے پڑھتے تھے. خبردار کہ کوئی طالب علم الٹے ہاتھ سے تسبیح پڑھتا ہوا نظر آیا. مسجد میں داخل ہوں تو سیدھا پاؤں پہلے مسجد میں داخل ہوگا اور جوتا اتارتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے جوتے سے نکلے گا. مسجد سے جب باہر نکلیں گے تو بایاں الٹا پاؤں پہلے مسجد سے نکلے گا اور جوتا پہنتے ہوئے سیدھا پاؤں پہلے جوتے میں جائے گا. یہ سنت ہے اور اس پہ عمل کریں گے تو آگے مزید سنتوں پہ عمل آسان ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذ المسجد ممرا، مسجد کو گزرگاہ نہ بنانا. اب ایک طالب علم کو حوض سے مطبخ جانا ہے یا مطبخ سے حوض جانا ہے اور وہ اپنے راستے کو چھوٹا کرنے کے لیے مسجد کو راستہ بنا لے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، یہ تو حدیث کے خلاف ہے، لہذا اس بات پہ بھی مکمل پابندی ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے مکہ المکرمہ میں میرے ذمے کام لگایا، میری عمر کم تھی لیکن وہاں امن و امان کا گہوارہ ہے، بہترین شہر ہے، روئے زمین پہ جنت کا ٹکڑا ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قسم ہے اس شہر کی. تو حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے میرے ذمے کام لگایا اور وہ کام ایسا تھا کہ اگر حرم شریف سے راستے میں گزر جائیں تو بہت جلدی پہنچ سکتے تھے، اور اگر گھوم کے جائیں تو بہت لمبا راستہ تھا. تو میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ کیا میں ادھر باب عمرہ سے داخل ہو کے اس طرف باب مروہ پہ نکل جاؤں؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ایسے جائز نہیں ہے. یہی مسئلہ یاد دلایا اور فرمایا کہ ہاں حرم میں چلے جاؤ، دو رکعت پڑھ لو، پھر آگے چلے جاؤ. تو تحیت المسجد بھی ہو گئی اور راستہ بھی چھوٹا ہو گیا اور کام بھی ہو گیا. تو آپ بھی مسجد تشریف لائیں تو مسجد کے آداب، احترام، مسجد کا تقدس، اس کا پورا پورا خیال رکھیں گے. شاعر اللہ کی توہین اور بے قدری کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو دین سے بہت دور کر دیتے ہیں. پانی پیئیں تو بیٹھ کے پیئیں، سیدھے ہاتھ سے پیئیں، تین سانسوں سے پیجئے، اس کے بعد الحمدللہ کہنا. کھانا کھائیں تو سیدھے ہاتھ سے کھائیں. طلباء کے ہاتھوں میں گھڑی ہو یا انگوٹھی ہو تو بس زازی یا قاضی خان کے حوالے سامنے گیٹ پہ لکھ دیے گئے ہیں، غور سے دیکھ لیجئے، اس کو الٹے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اور حضرت والد صاحب نے حوالہ نوٹ فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس کے باوجود سیدھے ہاتھ میں گھڑی یا انگوٹھی پہنتا ہو فإنها من شعار الروافض، یہ روافض کے شعار میں سے. یہ سب ظاہری چیزیں ہیں اور یہ آپ کو میں اپنا سبق یاد کرنے کے لیے یاد دلا رہا ہوں. الحمدللہ سارے فضلاء ہیں اور اچھی طرح سب جانتے ہیں. اسی طرح آپ میں جو حضرات حفاظ ہیں، قرآن کریم کا دور ضرور کیجئے. جامعہ، ہمارے جامعہ کی خصوصیات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے ہر ہر چپے، ذرے ذرے اور ہر کمرے میں حافظ کو قرآن کریم سنانے کی توفیق دی ہے. اور بغیر مبالغے کے ایک سال میں 100 سے زیادہ طلباء نے جامعہ میں تراویح سنائی ہے. ہر دن حضرت والد صاحب دعا فرماتے تھے طالب علم کا ختم ہے, ایک دن 7 ختم, ایک دن 15 ختم, ایک دن 20 ختم 15ویں رات کو. تو وہ قرآن کا دور دورا, قرآن کی صدائیں اور قرآن کی آوازیں وہ جامعہ سے ختم نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ہمارے محترم ناظم اعلی حضرت مولانا سہیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ, وہ بھی میرے ایک بڑے کا کردار ادا کر رہے ہیں, ان کے طرف سے جاری کیے جانے والے آپ کے لیے جو ہدایات ہوں, جو آداب ہوں, اس کو بغور سنیے, حاضری میں موجود رہیے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے عظیم خزائن سے امید ہے کہ آپ کا یہاں پہ وقت بہترین وقت گزرے گا, احترام والا, ادب والا, اور تعلیم اور تعلم کے ساتھ حسب البساط طلباء کا اکرام اور انعام, وہ تو ہماری جامعہ کے امتیازات میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے کہ آج بھی حضرت والد صاحب کی وہ تمام برکات اور وہ سلسلے جاری و ساری ہیں, آپ سب اس کے گواہ ہیں. میرے محترم بھائیوں, میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء کے معجزات کا مجموعہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری کائنات میں افضل ترین انسان مبعوث ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں وہ بے شمار ہیں. ہر طرف آپ نظر ڈالیں گے سیرت پہ, سنت پہ, ہر طرف آپ کو ایک کامل اور اکمل بشر نظر آئے گا. آپ کے کھانا تناول فرمانے کا طریقہ دیکھ لو, آپ کی نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھ لو, آپ کی معاشرت دیکھ لیں, آپ کی بے و شرا دیکھ لیں, آپ کا تعلیم و تعلم دیکھیں, آپ کے کلمات و الفاظ, ہر ہر چیز معجزہ ہے. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, محدث العصر و آیت من آیات اللہ, ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ شق قمر ہے, چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا اور آپ کے آستین مبارک سے گزر کے واپس مل گیا, اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اگر یہ کسی اور مذہب کے رہنما یا قائد نے کیا ہوتا تو آج پوری دنیا میں بس اسی کا شور ہوتا کہ جی چاند توڑ دیا, 2 ٹکڑے ہو گیا اور واپس مل گیا, اور تم مسلمان وہ اس کا اتنا زیادہ چرچا یا بار بار ذکر کیوں نہیں کرتے. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک معجزہ نہیں ہے کہ ہم سارا دن اسی کا ذکر کرتے رہیں, بلکہ آپ کے اتنے معجزات ہیں کہ محدثین کی زندگی اس کا احاطہ کرنے کے لیے کم واقع ہوئی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کمالات سب سے اعلیٰ اور ارفع عطا فرمائے ہیں. نمبر 1 قرآن کریم, نمبر 2 آپ کی زندگی مبارک. قرآن کریم آسمانی کتاب, اللہ تعالی کا کلام, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو, سیکھتا ہو اور سکھاتا ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست حاصل ہونے والا علم, العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهالاته يتغمغم, علم تو اللہ تعالی کو ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ اپنی جہالتوں میں گھوم رہے ہیں. ما للتراب وللعلوم وانما يسعى ليعلم انه لا يعلم, مٹی کا علوم سے کیا کام ہے, انسان کا علوم سے کیا لینا دینا. انما يسعى ليعلم انه لا يعلم, یہ تو اتنی کوشش کرتا ہے کہ میں کیا کچھ نہیں جانتا, آپ اور ہم یہ جان لیں کہ ہم کیا کچھ نہیں جانتے، یہ بھی بڑا علم ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے، ہمارے محترم حضرت مولانا لال مرجان صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فنون میں بڑا کمال عطا فرمایا ہے، ان سے بھی آپ خوب استفادہ حاصل کیجئے۔ حضرت سے بھی میں نے گزارش کی کہ آپ اپنے معمولات کو جاری رکھیں، حضرت انشاءاللہ آئیں گے ظہر میں، ان سے آپ تعلق رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان سے منطق، علوم اور اسی طرح فلسفہ، اور ماشاءاللہ ہر چیز میں حضرت امام ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو ان سے آپ رہنمائی حاصل کریں۔ اور یہ جو آپ کے اوقات ہیں، بعد میں آپ کو یاد آئے گا کہ کاش کہ ہمارے بزرگ اساتذہ اور ہمارے بڑوں کے ساتھ جو وقت گزرا ہے اس سے ہم خوب حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ میں تو اس تجربے سے گزر رہا ہوں نا، حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ بنوری ٹاؤن کے ایک استاذ تھے، حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب، شاید آپ کو معلوم ہو وہ جہاز کے گرنے میں شہید ہوئے تھے۔ تو ان کے والد صاحب کے پاس ہمارے والد صاحب تشریف لے گئے تعزیت کے لیے، انہوں نے پشتو میں ایک شعر پڑھا، ترجمہ یہ تھا کہ میرے کندھے پہ سفید باز بیٹھا ہوا تھا۔ کیا؟ میرے کندھے پہ سفید باز بیٹھا ہوا تھا اور میں پوری دنیا کا بادشاہ تھا، آج وہ باز اڑ چکا ہے اور اب مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ تو میں بھی وہی شعر کہوں گا کہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا سایہ وہ ہمارے سروں پر ایک بادل کی طرح تھا۔ اب آپ طلباء ہیں اور ہم آپ کے اساتذہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل ہے، اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں وہ علوم کے منازل عطا فرمائیں کہ ہم آپ کو اللہ کی کتاب کے علوم کما حقہ پہنچا سکیں۔ اسی طرح ہمارے محلے کے بھائی، ہماری بہنیں، اور دنیا میں بے شمار مسلمان جو انٹرنیٹ کے ذریعے اس درس کو سنتے ہیں، باقاعدہ اس میں شرکت کرتے ہیں، ان سے بھی یہ گزارشات ہیں کہ قرآن کے علوم بہت بڑے علوم ہیں۔ ایک عالم گزرے ہیں فیضی، اکبر بادشاہ کے کابینہ میں شامل تھے، اور جو ان کی نورتن بنائی گئی تھی اس میں بھی وہ کردار رکھتے تھے، فیضی شیعہ عالم تھے، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے قرآن کریم کی تفسیر بغیر نقطوں کے لکھی ہے، سوارت الالحام نام ہے اس کا۔ لکھتے 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 ایک مقام پہ وہ بے قرار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں وا ما ان لا ساحل لہو، اے وہ پانی جس کا کوئی ساحل نہیں۔ قرآن کے علوم کس طرح بیان کیے جائیں، کہاں سے اس کا احاطہ کیا جائے، کون کون سے گوہر اور موتی آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں، خود سیکھے جائے، اس کا طول و عرض اور اس کی گہرائی اور چوڑائی وہ کسی کو معلوم نہیں۔ ہاں ہم اپنے طور پہ جو سمجھ میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی وہ آپ تک پہنچا دیں گے، اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں اخلاص اور قبولیت عطا فرما دے۔ تو قرآن کے علوم میں مشکل علوم بھی آتے ہیں، کبھی صرفی بحث بھی ہوگی، کبھی نحو کا کلام بھی ہوگا، کبھی علوم اور معانی، کبھی علم بیان اور بلاغت کے حوالے، کبھی عربی عبارات، کبھی عربی اشعار۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، خصوصاً ہمارے وہ بھائی جو علماء کا کورس نہیں پڑھے ہوئے یا عربی سے واقف نہیں ہیں، ان کو ان تمام علوم کا ساتھ دینا ہوگا، ساتھ چلنا ہوگا اس کے۔ آپ میں سے وہ طلباء جو ابھی چھوٹے درجات کے ہیں اور وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے، بیٹھو گے نہیں، سنو گے نہیں، سمجھو گے نہیں، تو ان چیزوں کو جانو گے کیسے؟ ابتدا میں ایسے ہی ہوتا ہے، کیا فرما رہے ہیں سمجھ نہیں آئی، کیا کیا مطلب تھا، تفسیر تھی، کیا شان نزول تھا، یاد نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، مستقل مزاجی کا اظہار کرو، کوشش کرو سیکھنے کی، پڑھنے کی، یاد کرنے کی، اور انشاءاللہ وہ دن آ جائے گا کہ آپ کو آہستہ آہستہ تمام علوم ضبط ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک عام انسان میں اور بڑے بڑے علماء کیا فرق ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، ان میں اور احسن العلوم کا ایک عام طالب علم کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ علم کا فرق ہے، یہ عام آدمی وہ باتیں نہیں جانتا وہ جو علماء جانتے تھے. عمل کا فرق ہے، ان کو اللہ تعالی نے عمل کی جو معراج نصیب فرمائی تھی وہ ایک عام آدمی کو نصیب نہیں ہوئی ہے. تو ہم اگر ان کو اپنا مقتدا بنا لیں اور یہ تہیہ کر لیں کہ آج کے دن کے بعد کوئی ایسا دن نہیں گزرے گا مگر یہ کہ میں قرآن و سنت اور حدیث سے متعلق کوئی علم حاصل کروں، کوئی نئی بات سیکھوں، تو انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہی دیکھتے آپ میں بھی علوم کا نکھار آنا شروع ہو جائے گا. اور حقیقتاً یہ ہماری آپ کی آخری ملاقات و آخری مجلس ہے. اب کے ملے تو خوب شوق سے ملنا، شاید کہ پھر ملیں اور یہ شوق نظر نہ ہو، کیونکہ دورہ الحمدللہ ہو گیا. اب آپ میدان عمل میں جائیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قضاء میں جو لکھا ہوگا علم کا کام کریں گے. تو یہ باتیں جو مدرسہ اور مادر علمی سے آپ کو سکھائی جاتی ہیں، یہ باتیں آپ نے ساری زندگی اپنے ساتھ یاد رکھنی ہیں اور ان پہ عمل کرنا ہے. قرآن کریم کا درس، اس کی خصوصیات اور اس کے فضائل، دنیا میں یہ سب سے اعلیٰ ترین کام ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی گئی، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں شک شبہ کی گنجائش تک نہیں، اور یہ ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو. میرے محترم بھائیوں، اگر ہم تقوی اختیار کر لیں تو ہی یہ قرآن کریم فرقان حمید ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں انقلاب لائے گا. ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا تمام وہ احکام، تمام وہ شریعت، تمام وہ دین دل و جان سے قبول کرنا ہوگا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے احکام نازل کیے ہیں. اور طلباء علماء وہ تو پوری امت میں انبیاء کے وارث قرار پائے ہیں. طلباء اور علماء وہ تو اعمال میں سب سے آگے ہونے چاہیے. مثلا میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ، آپ رات میں نفل ادا کیجئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. اس آیت کی تفسیر میں حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عام آدمی تہجد پڑھے نہ پڑھے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ایک عالم اور ایک طالب اور ایک محقق، اس کو تو چاہیے کہ وہ ضرور پڑھا کرے. اس لیے کہ انبیاء کی وراثت میں جیسے علوم ملے، جیسے مقام اور مرتبہ ملا ہے، اسی طرح عبادات بھی ملیں گی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو آپ کھڑے ہوئیے کچھ حصہ، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اس سے کچھ وقت بڑھا دیجئے اور قرآن کو پڑھیے خوب مزے مزے سے. قرآن کے علوم، قرآن کے حکمتیں، قرآن کے رموز و اسرار، قرآن کے اندر موجود حلاوت، قرآن کا اعجاز، قرآن کے معانی تراجم، ان پہ غور کر کے جب آپ پڑھیں گے تو پھر وہ قرآن جو آپ پہلے ایک کتاب سمجھ کے پڑھتے تھے، اب آپ کو وہ ایک زندگی سمجھ کے نظر آئے گا، ایک ہدایت کا سامان نظر آئے گا آپ کو، ایک مشعل راہ اور سکون نظر آئے گا. اور میں نے جو ابتدا میں آپ سے کہا کہ طالب اور عالم کی وضع قطع وہ بھی سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. غور کر رہے ہیں آیات پہ، قم فانذر، آپ کھڑے ہوئیے اور تبلیغ اور جہاد کا کام شروع کیجئے. میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں، تبلیغ اور جہاد کا کام آپ نے شروع کرنا ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ ہے بیان القرآن کے نام سے، اس میں سورہ فرقان کی آیت وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا، اس کا ترجمہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ تبلیغ و جہاد کو عام اور تام کیجئے. کیا؟ تبلیغ اور جہاد کو عام اور تام کیجئے. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ اس ترجمے پہ بڑے محظوظ ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ حکیم الامت واقعی حکیم الامت. تو پیغمبر کے ذمہ کام لگایا جا رہا ہے، کون سا کام؟ شریعت کا کام. اور آگے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ، اور آپ اپنے لباس کو پاک کر لیجئے. تو آج کل آپ کو ایسے نظر آئیں گے بیوقوف و احمق، کہتے ہیں جی ہمارا دل صاف ہے. وہ کچھ دنوں پہلے عورتیں نکلی تھیں عورت مارچ کرنے کے لیے، وہ بھی کہتی ہیں کہ جی ہمارا دل صاف ہے. اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، تمہارا دل صاف ہے تو پھر یہ جسم پہ اتنی گندگی کیوں ہے؟ اگر دل صاف ہے تو پیغمبر کو کیوں کہا جا رہا ہے وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ؟ کیا پیغمبر سے زیادہ تمہارا دل صاف ہو گیا ہے؟ شق صدر تمہارا ہوا تھا یا پیغمبر کا ہوا تھا؟ اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ جسے اسلام کی سمجھ دے دے اور اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی روح وہ خود بخود اسلامی تعلیمات اور قرآن کو قبول کرنا شروع کر دیتی ہے. اور جن کے دلوں پہ زنگ کی، گناہ کی، ناکردنیوں کے، برے اعمال کی تہ چڑھ گئی ہو، اولئک فی ضلال مبین، تو پھر وہ سارے کے سارے گمراہیوں میں ہوتے ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. سورہ زمر کی آیات غالباً میں پڑھ رہا ہوں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، احسن الحدیث، پوری کائنات کا سب سے بہترین کلام جب پڑھا جاتا ہے، تقشعر منہ، تو ان کے جسم اور ان کے دل وہ اللہ کے کلام سے کانپ اٹھتے ہیں. اور وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ایسے بھی بدبخت دنیا میں آئے جو کہتے تھے اس قرآن کو نہ سنو. یہ بڑا عجیب کلام ہے، جب یہ سنا جاتا ہے تو دل پہ اثر کرتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں ایک جگہ بنائی تھی، پشتوں میں اس جگہ کو ڈیوڈی کہتے ہیں، ڈیوڈی کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور مکہ کی خواتین اور بچے حضرت کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، کلام سنتے تھے. آج بھی آپ کسی بے دین، کسی کافر، مشرک، یہودی، عیسائی کے سامنے جا کے قرآن کی آیات پیش کریں اور اس کو بولیں کہ اپنے دل کو تھام کے اللہ کا کلام سمجھ کے اس کو سن تو لو، اس کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور جو لوگ اس کے خلاف چلتے ہیں، اس کے خلاف کام کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ حضرات کو اور ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، رحلت فرما گئے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور ابی ابن کعب، تمیم داری، انس ابن مالک، ابو موسیٰ اشعری، انس، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، سب کے سب دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آج بھی قرآن اسی طرح موجود ہے جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس میں، اپنی شورا میں، اپنی کابینہ میں نوجوان صحابی عبداللہ ابن عباس کو بٹھا کے رکھتے تھے۔ صرف آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم اگر بندہ سیکھ لے اور قرآن کے علوم اپنا لے تو پھر اس کی عمر، اس کا مقام، اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ عزت دیں گے آپ کو۔ حضرت عبد الرحمن ابن العوف اور دیگر چند صحابہ کرام نے حضرت عمر کے سامنے یہ درخواست رکھی کہ یہ چھوٹے عمر کے نوجوان صحابی ہر مجلس میں موجود ہوتے ہیں، ہر میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مجلس میں صحابہ کرام سے اختبار کیا، امتحان لیا اور فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه كان توابا۔ صحابہ سے سوال کیا، بتائیے اس صورت میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ بخاری شریف، کتاب التفسیر۔ صحابہ نے جواب دیے اپنی اپنی علم کے مطابق، فیہ نصرہ، فیہ الفتح، فیہ تسلیہ۔ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر آیا، انہوں نے فرمایا فیہ نعیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اقول کما تقول، میں بھی یہ کہتا ہوں جو آپ کہتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات، میں نقطہ کیا بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے اندر آپ امتیاز پیدا کیجئے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو آپ کے لیے یہ مشعل راہ ہے، آپ کے لیے دنیا و آخرت کی ہدایت ہے، آپ کے لیے یہ نجات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم، آپ، پوری کائنات میں سننے والے، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کو ہمارا نجات اور فلاح کا ذریعہ بنائے۔ باقی تو ہم بہت کمزور ہیں، اعمال ہمارے ٹوٹے پوٹے ہیں۔ می نگویم کے طاعتم بے پذیر، قلم عفو بر گناہم کش۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سائل کو، ایک بہت ہی مسکنت اور عجز والے آدمی کو دیکھا، کعبہ شریف میں ملتزم میں چادر سے چپکا ہوا، لٹکا ہوا تھا اور رو رو کے دعا مانگ رہا تھا، می نگویم کے طاعتم بے پذیر، میری کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں ہے جو اے اللہ میں آپ سے کہوں کہ وہ قبول کر لیجئے، قلم عفو بر گناہم کش، میری مغفرت کا قلم چل جائے تو کیا ہی بات ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اللہ تعالی نے اس صدی میں، چودویں صدی ہجری میں، ہر طرف فتنہ، فساد، بے حیائی، قتل و قتال، جھوٹ، لوٹ کسوٹ کا بازار گرم، اور ہر طرف، ایک شاعر ہے سلمان گیلانی، آپ جانتے ہوں گے، ان کا ایک شعر ہے، ہر طرف شر و شیطانی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے۔ تو جدھر آپ نظر ڈالیں گے، جدھر سے پتھر اداؤ، وہاں نیچے دو شیطان آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کر دیا، اتنا بڑا فضل کر دیا کہ پہلے ہم سب کو اللہ کے گھر مسجد میں بلایا گیا، اور پھر ان بہترین لمحات میں ہم پہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ ہم اپنے بزرگوں کی وہ ذمہ داری جو ایک زمانے میں علماء دہلی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد العزیز و شاہ اسماعیل رحمہم اللہ، اور پھر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا طاہر پنجبیری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اور والد محترم حضرت مولانا مفتی محمد ذر ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کی ذمہ داری آج ہم پہ و آپ پہ ڈالی گئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، بڑے مشکلات اٹھانی پڑی ہیں، بڑی تکالیف اٹھائی ہیں بڑوں نے، اور رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے۔ ایک ایک سال میں کئی کئی لاشیں اٹھائی ہیں احسن العلوم نے، آپ جانتے ہیں یہ بات۔ ہمارے فرشتے جیسے استاذ اور پیارے استاذ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، کہ زندگی میں ان کو کبھی ان سے کسی چوٹی کو بھی شکایت نہیں ہوئی ہوگی، ایسے استاذ تھے۔ جو طلبا ان کے شاگرد رہے ہیں وہ جانتے ہیں، اور کراچی کی سڑکوں پہ کیسی بے دردی سے صبح مشکات کے درس میں، ان کا جرم یہ تھا کہ تم مشکات کیوں پڑھاتے ہو، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کر یہ تھانے میں، یہ شعر پہ غور کیجئے گا ذرا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کر یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ تعالی کا احسان ہے۔ اب بات طویل ہو رہی ہے، لیکن ہم آج کی مجلس کو انشاءاللہ مختصر رکھیں گے۔ ہمارے معزز مہمانان جنہوں نے ہماری سرپرستی کی، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کریم کے عظیم کمالات اور فیوض سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے طلباء کرام جو آج تشریف لائے ہیں اور جامعہ کی مسجد کے قرآن اور تفسیر کی مجلس کو رونق بخشی ہے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر یہ گزارش کروں گا کہ ایسا وقت آپ گزاریے کہ وہ وقت آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی بہترین مہمان کا وقت ثابت ہو۔ اور فرصت کے لمحات میں دعائیں بھی کیجئے، ذکر و اذکار بھی اپنے طور پہ کیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیجئے، اور بغیر کسی ضرورت کے مدرسے سے باہر نہ جائیں۔ یہاں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و فضل ہے، آپ کے لیے ہر نعمت مہیا ہے، انشاءاللہ بہترین کھانا، بہترین چائے، بہترین ناشتہ، رہنے کی جگہ، 24 گھنٹے بجلی کا جنریٹر، اور صاف ستھری مسجد، اور اللہ تعالی کے انعامات میں آپ کو کیا چاہیے؟ باہر نکل کے اپنے آپ کو چیزوں میں آلودہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اسی طرح میں نے آج اپنی انتظامیہ والے بھائیوں سے بات کی، اور انہوں نے منظور فرمایا انشاءاللہ تعالی کل سے ترتیب جو ہوگی وہ اس طرح کچھ طے پائی ہے کہ صبح 8 بجے میں انشاءاللہ یہاں موجود ہوں گا آپ حضرات کے سامنے، اور ابتدا کے جو قرآن کریم کے 15 پارے ہیں اس کا تفسیر اور خلاصے والا ترجمہ وہ میرے ذمہ ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو پورا کرواؤں۔ اور ہمارے حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب نے پچھلے سال کچھ سپارے تفسیر کے پڑھائے ہیں، جو باقی رہ گئے ہیں تو وہ حضرت پڑھا لیں گے، تو آپ کا انشاءاللہ پورے قرآن کی تفسیر بھی ہو جائے گی، اور ہر گل را رنگ بو مختلف، ہر پھول کا رنگ اور خوشبو مختلف ہوتی ہے، وہ آپ سونگتے رہیں گے۔ اسی طرح ہمارے بزرگ اور اس وقت ہمارے شہر کے بہت بڑے عالم جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے استاد الحدیث اور بخاری شریف کے استاذ، ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے سفر و حضر کے ساتھی، اور میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی 40 سال سے زیادہ تفسیر پڑھا چکے ہیں. ان سے کچھ دن پہلے میں نے گزارش کی کہ حضرت آپ بھی تشریف لائیں گے، ہمارے طلباء کو کچھ مجلس، کوئی درس، کوئی واعظ و نصیحت، قرآن کریم اور تفسیر سے متعلق کچھ نکات پڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہ اس وقت افریقہ میں ہیں، زمبیا میں موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ واپس تشریف لائیں گے تو وہ بھی اس درس میں آئیں گے. اور اساتذہ کرام کے درس کے دوران میں کوئی 10 منٹ کا وقفہ آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ، اس میں بہترین چائے آپ کے لیے تیار ہوگی اور آپ جائیں گے، وہ چائے آپ نوش فرمائیں گے. یہ بھی حضرت والد صاحب کے درس تفسیر کی سنت ہے جو ایک زمانے سے بند تھی، اور اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ خواہش ڈالی کہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہونا چاہیے. تو آپ کے لیے بہترین حضرت کے باڑے سے دودھ آئے گا اور یہاں پہ چائے بنے گی اور آپ اس کو پیتے جائیں گے. جی حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے ذمے کیا ہے، تو حضرت آپ کے ذمے ہر وہ سلسلہ ہے جس میں طلباء اور آپ کا اتفاق ہو جائے. اولین تو میراث ہے، بالکل حضرت صحیح فرما رہے ہیں کہ میراث بہت ضروری ہے. یاد رکھیے گا، تعلم الفرائض، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اپنی اولاد کو میراث ضرور سکھاؤ. آج ہم دار الافتاء میں بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے جا کے، اگر 100 فتوے آئے ہیں تو میں بغیر مبالغے کے آپ کو بتا رہا ہوں 80 فتوے میراث کے، کیونکہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ عوام میں بالکل ناپید ہو چکا ہے، کوئی آتا ہی نہیں ہے اس کو کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اور ہم اور آپ پہ ان کا تکیہ ہے، ہم اور آپ پہ ان کا اعتماد ہے، اور علماء کا امت پہ یہ احسان ہے کہ آج تک وہ پورے مسلمان کو میراث کا طریقہ بتاتے ہیں اور اس میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، اگر علماء کو ہی میراث نہ آتی ہو تو پھر کیا ہوگا، ختم ہو جائیں گے نا فرائض. لہذا ہمارے حضرت مولانا لال مرجان صاحب انشاءاللہ آپ کو میراث کا دورہ کرائیں گے باقاعدہ، اور آپ کو اس میں تمرینات کرائیں گے تاکہ آپ اس کو سیکھ سکیں. اس کے علاوہ چند ضروری گزارشات ہیں. میں نے ہمارے برادر محترم اور ہمارے جامعہ احسن الدراسات کے ناظم حضرت مولانا حمید احسن صاحب سے کہا تھا کہ آپ آئیے، علماء اور طلباء سے کچھ واعظ و نصیحت کیجئے. میں تو صبح 8 بجے سے حضرت کا منتظر تھا لیکن شاید کچھ تاخیر ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کی آمد بھی قبول فرمائے. انہوں نے سرپرستی کی، یہ بھی اپنی جامعہ میں قرآن کا درس دیتے ہیں، ان کے میں آنے کا مشکور بھی ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہم اس مجلس کو آگے بڑھائیں گے. اور اس وقت وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا واخرا. الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم حل مشكلاتنا وقض حاجاتنا واطف عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو قیام اور دوام عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو خیر اور برکت کا فیضان اور سرچشمہ ثابت فرمائے. اس مجلس میں موجود اساتذہ کرام، طلباء کرام، ہمارے محلے کے ساتھی، ہمارے نمازی، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، سب کے حق میں اللہ تبارک و تعالی خیر کے، برکت کے، عافیت کے، علم کے، عمل کے اور ایمان کے فیصلے فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس مجلس میں صدقہ جاریہ کے طور پہ حصہ عظیم عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے. میرے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی استقامت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور جو کام ذمے پہ لگایا گیا اللہ تبارک و تعالی احسن طریقے سے وہ ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. جامعہ عربیہ احسن العلوم کے چپے چپے ذرے ذرے کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، خیر نازل فرمائے، برکت نازل فرمائے، عافیت نازل فرمائے. طلباء اور علماء میں علم کا ذوق، علوم کا ذوق، قرآن و سنت کا ذوق، زندہ اور تابندہ فرمائیں. اسی طرح پاکستان کے لیے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی یہاں کے احوال بہتر بنائیں، یہاں اتنی دنگا فساد مشکلات ان اور اسی طرح مختلف قسم کے سیاستدانوں کے شرور اور فساد سے ہمیں آپ کو محفوظ اور معمون فرمائیں. اور یہ سرزمین جس وعدے اور جس نام پہ لی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے دین قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعدے پر قائم اور دائم رکھے، پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے وہ تمام خیر برکتیں علوم جو آج جس سے امت محروم ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے. جو طلباء کرام حفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا حفظ مزید مضبوط فرمائے، مزید رواں اور دواں فرمائے. آنے والے رمضان المبارک میں اللہ تعالی ہمیں خوب بہترین طریقے سے عبادات، روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، ذکر کرنے کی اور نمازیں پڑھنے کی اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جامعہ ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے انتظامیہ ہیں، ہمارے متعلقین ہیں جو ہر لمحے ہمارے لیے کوشاں رہتے ہیں، جامعہ کے اساتذہ اور طلباء کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کے حق میں دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت سارے احباب نے آج کی مجلس میں دعاؤں کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالی سب کی مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالی صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. حرمین شریفین کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی وہاں کی رونقیں قائم اور دائم رکھے. ہمیں اور آپ کو سب کو حاضرین مجلس کو خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ بار بار حاضر ہونا نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر موجود جتنی بھی تعلیمات ہیں ہم کو بحیثیت مسلمان امت کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دنیا چند روزہ ہے، حقیقت میں ہمیں آپ کو سب کو اس دنیا سے ایک دن جانا ہے. اے اللہ ہم گناہگار ہیں، ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اور یہ قرآن کریم جو آج ہماری اور آپ کی مجلس میں موجود ہے، یہی قرآن ہمارے لیے آپ کی مغفرت کا وسیلہ بنا دیجئے. اور اے اللہ ان علوم میں سے ہمیں آپ کو سب کو اپنے اسلاف اور بزرگوں میں وافر حصہ عطا فرما دیجئے. اس مسجد کو، اس جامعہ کو، اس مدرسے کو، یہاں سے فاضل ہونے والے طلباء، علماء، حفاظ اور یہاں پہ تشریف لانے والے ہمارے مسلمان بھائی سب کا خاتمہ خیر پر، ایمان پر فرما دیجئے. قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی عطا فرما دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے مبارک سے آپ کے حوض اقدس کا، حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دیجئے. اور اے اللہ جنت میں انبیاء، صلحاء، صدیقین اور شہداء اور اپنے اسلاف اور اپنے بزرگ خصوصاً حضرت والد رحمت اللہ علیہ کی معیت میں جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دیجئے. ہمارے بہت سے بزرگ ہیں جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے، ان سب کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ مغتنم ہم پہ سلامت رکھے. ہمارے جامعہ کے بہت ہی محترم ہیں ہمارے پروفیسر مزمل حسن صاحب، اسی طرح ہمارے بدر الدین صاحب، ہمارے صدیق بھائی جو آج کل اسپتال میں داخل ہیں، سب کے حق میں دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو ہماری سرپرستی کی مزید توفیق عطا فرمائے. اور بنات میں آنے والی خواتین بہنیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب استقامت دے، ان کے عزت، ان کے عفت، ان کا پردہ محفوظ اور معمون فرمائے. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير. کل سے ان شاء اللہ تعالی تمام طلباء ٹھیک 8 بجے یہاں پہ موجود رہے ہیں، اور اس کے بعد 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی اللہ نے توفیق دی وہ ہم درس کریں گے. اس کے بعد حضرت مولانا صاحب آئیں گے، وہ کریں گے، اور یہ سلسلہ ان شاء اللہ جاری رہے گا.